الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين وعلى آله وصحبه أما بعد. محترم بزرگ اور دوستو، اسلام میں قانون سازی کا طریقہ کار کیا ہے اور اس کے اثرات اسلام اور مسلمانوں کی زندگی پر کیسے پڑتے ہیں؟ اسلام میں قانون سازی کی بنیاد ایک تو ہے قرآن، اور ایک ہے حدیث، اور ایک ہے صحابہ کے فیصلے، اسی کو کہتے ہیں اجماع امت، اور اس کے بعد ہے عقل سلیم. اسلام میں جب کسی قانون کو بنانا ہو تو اس قانون کے بنانے کے لیے انہی چار بنیادوں کو سامنے رکھ کر کے اس قانون کی تدوین ہوتی ہے. قرآن، حدیث، صحابہ کے فیصلے اور عقل سلیم. قانون جب بنانا ہوتا ہے، اس قانون کا تعلق یا تو انسان کے فکر اور خیالات سے ہوتا ہے، اور یا پھر اس کا تعلق انسان کی عملی زندگی سے ہوتا ہے. اگر انسان کے فکر اور خیالات سے قانون کا تعلق ہو تو اس کو اسلام میں کہتے ہیں عقیدہ، اور اگر انسان کی عملی زندگی سے اس قانون کا تعلق ہو تو اس کو کہتے ہیں عمل. عقیدہ بنیاد بنتا ہے، اور اس کا پھر عمل جو ہے وہ اس بنیاد پر اٹھنے والے درخت. مثلاً سب سے پہلا ہمیں قانون یہ بنانا ہوگا کہ ایک مسلمان کو خدا کے ذات کے ساتھ کیا تصور رکھنا چاہیے. تو اگر ہم اس کو قانونی شیپ دیں گے تو ہم یوں کہیں گے، ایک مسلمان کی زندگی کے لیے اسلامی قانون کی دفعہ نمبر ایک یہ ہے کہ وہ خدا کے وجود کا قائل ہو. ایک مسلمان کی اسلام پر قائم ہونے کے لیے اس کی قانونی دفعہ نمبر دو ہے کہ وہ اللہ کے واحد ہونے کا قائل ہو. وجود کا قائل الگ اور ایک ہونے کا قائل الگ. بس اس طرح سے اللہ کی ذات کے متعلق کچھ چیزوں کو قانونی شکل دے دی جائے گی، اور اس قانونی شکل ان چیزوں کو قانونی شکل دینے کے لیے ایک طرح سے قرآن کو بھی سامنے رکھنا ہوگا، ایک طرح سے حدیث کو سامنے رکھنا ہوگا، ایک طرح سے صحابہ کے فیصلوں کو سامنے رکھنا ہوگا، اور عقل سلیم کو سامنے رکھنا ہوگا. یعنی دوسرے لفظوں میں یوں کہیے، سورس آف لا، قانون کا پسے قانون بنانے کے لیے پیچھے سے بنیاد کیا ہے. یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ باقی تمام ازم، مذاہب، تھیوریاں اپنے پیچھے کوئی سورس نہیں رکھتی. ان کے پیچھے سورس اگر ہے تو یا تو کہیں کہ کسٹم، اور یا ان کے پیچھے اگر سورس ہے تو ان کی خود کی سمجھ، عقل ہے. عقل ہمارے یہاں بھی ہے، لیکن ہمارے لیے سب سے پہلا کہ اسلامی قانون بنانے کے لیے پہلا سورس ہے خود خدا کا فیصلہ، خود خدا کی ذات. تو خدا کی ذات کے لیے جب اسلامی قانون بنانا ہوتا ہے، جانے خدا کی ذات کے بارے میں ہمیں عقیدہ کیا رکھنا ہے، تو خدا ہی سے پوچھنا ہے. یعنی قرآن اس اہم ترین بنیاد سے باقی ساری قومیں محروم. اگر قرآن سے کوئی عقیدہ، کوئی چیز نہیں بن پا رہی ہے، تو پھر ہمیں طے کرنا ہوتا ہے حدیث میں کیا ہے اس بارے میں. اس طرح سے قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کر کے وہ تمام چیزیں طے ہو جاتی ہیں جو اس کے مسلمان کو ماننا ضروری ہے، اور جب وہ ساری چیزیں مسلمان مان لیتا ہے تو اب یہ اسلام کے دائرے میں آ جاتا ہے. حالانکہ اس شخص نے ابھی کیا کچھ نہیں، ابھی تو صرف مانا ہی ہے اس نے، اور یہ مانا ہے دل کی گہرائیوں کے ساتھ. ماننے کی ایک قسم وہ ہوتی ہے کہ ایک آدمی کوئی چیز مانتا ہے، مگر اگر کوئی انسان شک میں ڈالنے والا آ گیا تو شک میں بھی مبتلا ہو سکتا ہے، یہ ماننا کافی نہیں ہے. اور ایک ہے کسی چیز کو انسان مانتا ہے اتنی گہرے جذبے کے ساتھ کہ شک میں ڈالنے والا کتنی ہی کوشش کر ڈالے، مگر یہ شک میں مبتلا ہونے والا نہیں ہے. جب اس درجے کا استحکام ہوگا ماننے میں، تو اس ماننے کو کہا جاتا ہے ایمان. وہ جس ماننے میں خطرہ ہو مزمل ہونے کا، وہ ماننا ایمان نہیں بن پائے گا، اور جس ماننے میں مزمل ہونے کا امکان نہیں ہے، چاہے کتنے ہی دلائل سامنے سے کیوں نہ آ جائیں، وہ ایمان بنتا ہے. تو خیر، کچھ چیزوں کو کہتے ہیں یہ چیزیں ماننی ہیں ایک مسلمان کے ہونے کی حیثیت سے، اور جو چیزیں ہم نے مان لی، اور مان لینے کے بعد پھر اب ہم وہ کہیں گے اسلام کی بنیاد کھڑی ہو گئی. اب دیکھ لیجیے، باقی مذاہب کے لوگ اس بنیاد سے محروم ہیں. اگر عیسائی یہ طے کرنا چاہیں، جیسا کہ کرتے ہیں وہ، کہ صاحب اللہ موجود ہے. ہم نے بھی کہا اللہ موجود ہے, وہ بھی کہیں گے اللہ موجود ہے. ہم سے جب پوچھیں گے آپ کہہ رہے ہیں اللہ موجود ہے, ثبوت کیا ہے؟ ہم کہیں گے قرآن. ان سے جب کہیں گے اللہ موجود ہے ثبوت کیا ہے, وہ کہیں گے بائبل. تو فوراً سوال پیدا ہوتا ہے بائبل تو اوریجنل ہے ہی نہیں, وہ تو ڈپلیکیٹ ہے, وہ تو اپنی اصل حالت میں ہے ہی نہیں. تو آپ بائبل کی بیس پر کیسے آپ دیکھا پار کر سکیں گے؟ یعنی اس کے معنی یہ ہے کہ ہم جب قرآن کی بنیاد پر کوئی دعویٰ کرتے ہیں تو ایک ایسی بنیاد ہمارے پاس ہے جس میں کوئی شک نہیں, جس میں کوئی ملاوٹ نہیں, جس میں کوئی تبدیلی نہیں. اور آپ جو بنیاد دکھا رہے ہیں وہ بنیاد مستحکم ہے ہی نہیں. ٹھیک, ہم اگلا جملہ بولیں گے کہ صاحب ایک مسلمان کو دوسرا جملہ جو ماننا ضروری ہے وہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا نبی تھا. اور یہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے بارے میں نہیں, خدا نے جتنے نبی بھیجے ان تمام نبیوں کو ہم نبی مانتے ہیں, اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے صاحب, یہ بات آپ نے کہاں سے آپس کی؟ ہم کہیں گے خود قرآن سے. ان سے جب پوچھیں گے آپ کا دوسرا عقیدہ کیا ہے, وہ کہیں گے دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بیٹا تھا. بہت اچھا, اس عقیدے کا سورس کیا ہے, یہ کہاں سے نکلا؟ کہا بائبل سے. کہا بائبل تو قابل اعتماد ہے ہی نہیں. تو جب بائبل قابل اعتماد نہیں ہے تو اس کی بیس پر آپ یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں؟ نمبر دو, کیا عیسیٰ علیہ السلام نے خود اپنی زندگی میں کبھی کہا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں؟ نمبر تین, یہ تو عقل کے بھی خلاف ہے. کیا عقل کے خلاف ہے؟ کہ باپ کسی اور حالت کا اور بیٹا کسی اور حالت کا ہے. اور باپ اور بیٹا کیا اسی معنی میں ہے جس معنی میں انسان ہوا کرتے ہیں؟ جس معنی میں انسان ہوا کرتے ہیں اس معنی میں اگر ہوں گے تو وہاں پہ بیوی کا ہونا بھی ضروری ہے. ایک دفعہ ایک بہت بڑا مسلمان اسکالر ایک بہت بڑے عالمی ادارے میں اسلام کی حقانیت پر تقریر کر رہے تھے, تو ایک عیسائی نن نے اعتراض کیا. کہا کہ صاحب باقی سب باتیں تو ہم بعد میں سمجھیں گے, پہلے یہ بتائیے اسلام میں ایک سے زیادہ شادیاں کرنے کی اجازت کیوں دی گئی ہے؟ تو وہ جو مسلمان سے کہا تھا انہوں نے کہا اگر مجھے یہ سوال کوئی اور کرتا تو میں سمجھ سکتا تھا سوال اہم ہے, لیکن تمہارا یہ سوال کرنا مجھے بڑا عجیب لگ رہا ہے. انہوں نے کیوں کہا؟ اس لیے کہ عیسائی مذہب میں ہر نن خدا کی بیوی ہے, تو آپ کا شوہر تو وہ ہے جس کے ہزاروں بیویاں ہیں, تو آپ ہم پر کیسے اعتراض کر رہے ہیں مسلمان دو نکاح کیوں کرتے ہیں؟ عیسائی مذہب میں یہ ہے کہ ہر نن دراصل خدا کی بیوی ہے, کس طرح آنا کرنا باتیں کہی گئی ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ پس پردہ بیس نہیں ہے جس بیس پر صحیح عقیدے کھڑے کیے جا سکے. ہم کہیں گے صاحب تیسرا عقیدہ کیا ہے؟ کہ تیسرا عقیدہ ہے مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے. اور کیوں زندہ ہونا ہے؟ آپ نے جو اچھے کام کیے ہیں گے اچھے کاموں کا آپ کو اجر ملے گا, اور جو آپ سے برے کام ہوئے ہوں گے برے کاموں کی سزا لگ جائے گی, اور جس درجے کی برائیاں ہوں گی اسی درجے کی سزا کے آپ مستحق ہیں. عقل بھی یہی کہتی ہے, سماج بھی یہ کہتا ہے, تجربہ بھی یہ کہتا ہے, اخلاقیات بھی یہی کہتے ہیں کہ ہاں صاحب جس شخص نے جتنا اچھا کیا اس کو اتنا اچھا بدلہ ملنا چاہیے, جس شخص نے جتنی غلطیاں کی ہیں اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے. اخلاقیات عقل بھی یہی کہتی ہے. اور اس کے بعد پھر ہم سے پوچھیں گے صاحب یہ بات آپ نے کہاں سے اخذ کی؟ تو جواب میں کہیں گے قرآن. ان سے پوچھیں گے صاحب آپ کے یہاں تیسری بات کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں صاحب تیسری بات ہمارے یہاں یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی پر چڑھا دیا گیا, خدا نے اپنے بیٹے کو پھانسی پر چڑھایا اور بڑے فخر اور خوشی کے ساتھ چڑھایا, اور جو اس کا خود کا نہیں تھا بلکہ قیامت تک جو عیسائی جرم کریں گے ان سارے جرموں کی بنا پر اس کو قربان کر دیا, کہ جرم تو کریں گے بعد میں سزا میں تم کو دے رہا ہوں اور بڑی خوشی کے ساتھ سزا دے رہا ہوں, اور وہ بھی بڑی خوشی خوشی پھانسی پہ چڑھ گئے. بہت اچھا, یہ عقیدہ ہے. تو عقیدے کی بیس آپ کے یہاں کیا ہے؟ کبائبل کو تو ہے ہی نہیں ہے نمبر ایک, اور اگر اس میں ہوگا تو قابل اعتماد ہی نہیں ہے. تو دیکھ لیجیے تینوں باتیں جن بنیادوں پر کھڑی ہیں وہ بنیاد صحیح نہیں ہے. یہ میں نے ایک مثال بتائی کہ عیسائیوں کی, باقی دنیا کے تمام مذاہب کا معاملہ یہی ہے. اس کے برخلاف اسلام کی حقیقت یہ ہے کہ اسلام کا عقیدہ جب بھی خواہ کیا جائے گا اس کے نیچے قرآن ہے, اور قرآن کے بارے میں ہم کھل کر گفتگو کرنے کے لیے تیار ہیں کہ صاحب قرآن بالکل اوریجنل ہے, ٹھیک وہی ہے جو نازل ہوا تھا, اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی, اس میں کوئی کمی زیادتی نہیں ہوئی, اس میں کوئی تحریف نہیں ہوئی. اور یہ ہم نہیں, دنیا کے تمام بڑے بڑے سکالر, چاہے وہ مسلمان ہوں, چاہے وہ عیسائی ہوں, چاہے وہ مستشرقین ہوں, چاہے وہ اتھیسٹ کیوں نہ ہوں, ان سب کو یہ بات تسلیم ہے کہ قرآن جس حالت میں نازل ہوا تو اسی حالت میں اب تک ہے, اس میں کوئی تبدیلی نہیں. اور خود عیسائی سکالروں کو جو سکالروں کو یہ بات تسلیم ہے کہ بائبل اپنی اصل شکل میں نہیں ہے, چاہے وہ پرانی والی وہ ٹیسٹامنٹ ہو یا نئی والی ٹیسٹامنٹ ہو, تورات ہو یا انجیل ہو, دونوں اپنی اصل شکل پر نہیں ہے. تب دیکھ لیجیے ہم میں اور ان میں فرق کہاں ہوا؟ ہم جس چیز پر بنیادیں قائم کرتے ہیں وہ پختہ اور مستحکم ہیں, اور وہ جس چیز پر بنیاد قائم کر رہے ہیں وہ پختہ اور مستحکم نہیں ہے. تو پہلی چیز جس سے اسلامی قانون تیار ہوتا ہے وہ ہے قرآن, اور جب اس سے قرآن قانون تیار کیا جاتا ہے تو خدا کے متعلق, آخر کے متعلق, نبی کے متعلق جو عقیدے بنتے ہیں وہ عقیدے اس مسلمان کے عقیدے کہلاتے ہیں, وہ صرف ماننے کی چیز ہے, ابھی کرنا کچھ نہیں ہے. اس کے بعد وہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ صاحب ایک ہندو بھی کچھ چیزوں کو مانتا ہوگا, ایک یہودی بھی کچھ چیزوں کو مانتا ہوگا, ایک عیسائی بھی کچھ چیزوں کو مانتا ہوگا, اور ایک مسلمان بھی کچھ چیزوں کو مانتا ہے. مسلمان جن جن کو مانتا ہے وہ مسلمان کے عقیدے ہو گئے, غیر مسلم کے تمام کمیونٹیاں جن جن چیزوں کو مانتی ہیں وہ ان کے عقیدے ہو گئے. آگے کرنا کیا ہے؟ مان لیا ہر ایک نے کچھ نہ کچھ مانا, آگے کرنا کیا ہے؟ تو اسلام کہیں گے ہم سارا نظام ہم آپ کو بتائیں گے, اب آپ کو کرنا کیا ہے. اور وہ باقی سارے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس سارا سسٹم نہیں, آپ کو کرنا کیا ہے. تو یہاں ہر مذہب گھٹنے ٹیک دیتا ہے کہ ہمارے پاس سارا سسٹم آپ کے لیے نہیں ہے کہ آپ کو کرنا کیا ہے. جی ٹھیک ہے, بزنس میں کر سکتا ہوں کہ ہاں کر سکتے ہیں. کیسے؟ کہا آپ کو خود ہی اپنا فارمولا بنائیے, جیسے مرضی ویسے بزنس کرو, حلال اور حرام کی اس میں کوئی تمیز نہیں, پابندیاں کہیں نہیں ہیں. اس کے معنی یہ ہے کہ باقی تمام مذاہب جو ہیں وہ انسان کو جانور کی طرح سے آزاد چھوڑ دیتے ہیں, جو مرضی سو کرو, اور ہمارا قدم قدم پر انسان کو پابند کرتا ہے, خبردار یہاں سے ادھر نہیں جانا, وہاں پابندیاں ہیں, یہ جرم ہے یہ نہیں کرنا, یہ جرم ہے یہ نہیں کرنا, فلاں چیز جرم ہے یہ نہیں کرنا. تو گویا اسلام جو ہے وہ برائیوں سے پابند کرانے والا مذہب ہے, اور باقی تمام مذاہب جو ہیں وہ برائیوں اور نیکیوں ان دونوں کے درمیان کسی طرح کسی امتیاز کے بغیر اپنے مذہب میں شامل کرنے والا. اس لیے باقی مذہب کے والے کے لوگ تو کہہ سکتے ہیں کہ صاحب ہمارے یہاں مذہب کا تصور بس صرف فیت ہے, آگے کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اسلام اس بات کو نہیں مانتا. اسلام کہتا ہے ماننا بھی ضروری اور کرنا بھی ضروری. آپ اگر صرف مان رہے ہوں کریں گے نہیں تو آپ مسلمان ہیں بلا شبہ, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن مجرم مسلمان ہوں گے کیونکہ آپ جو کچھ آپ کو کرنا تو وہ کر نہیں رہے ہیں. اور اگر کوئی آدمی وہ سارے کام کرتا ہے جو اچھے اچھے کام کہے جا سکتے ہیں عقل کی بنیاد پر یا سماج کی بنیاد پر یا اخلاق کی بنیاد پر یا مذہب کی بنیاد پر, وہ سارے کام آپ کرتے ہیں مگر مانتے نہیں ہیں, تو صرف کرنے اور نہ ماننے کی بنیاد پر کرنے کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور آگے چلتے ہیں. اب جو کچھ ایک مسلمان کو کرنا ہوتا ہے اس کرنے کی پھر دو صورتیں ہیں. کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جن کا کرنا لازم ہے, اور ان میں سے اگر ایک چیز بھی چھوڑ جاتی ہے تو یہ مسلمان مجرم بن جاتا ہے. اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کا کرنا لازم نہیں ہے, کرے گا تو بہت اچھا ہوگا, اور اگر نہیں کرے گا تو اسلام خطرے میں نہیں پڑے گا, اس مسلمان کا ایمان خطرے میں نہیں پڑے گا. یہ اگر مجرم ہوگا تو چھوٹے درجے کا مجرم ہوگا, بڑے والے درجے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا کرنا لازم ہے اور چھوڑ نہیں سکتے ان کو, اور چھوڑیں گے تو مجرم ہو جائیں گے. اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا کرنا لازم نہیں ہے, کریں گے بہت اچھا ہوگا, اور اگر نہیں کریں گے تو مجرم ہو سکتے ہیں لیکن چھوٹے درجے کے مجرم ہوں گے. یہ جو دو قسمیں ہو گئی, کچھ چیزوں کا کرنا لازم ہے ان کو اسلام میں کہتے ہیں فرض, اور جن کا کرنا اتنا لازم نہیں ہے ان کو اسلام میں کہتے ہیں سنت. ٹھیک ہے, تو کچھ چیزیں کرنا بہت زیادہ مسٹ ہے, لازمی ہے, ان کو چھوڑ نہیں سکتے, اور چھوڑیں گے تو مجرم ہو جائیں گے. اور کچھ چیزیں کرنا لازم نہیں ہے, کریں گے بہت اچھا ہوگا, نہیں کریں گے تو مجرم نہیں ہوں گے, ہوں گے تو تھوڑے چھوٹے درجے کے مجرم ہوں گے. میں اصل میں آگے چل کر کے کہاں بات سمجھانا چاہتا ہوں, اسے میں نے یہ فرق کر کے آگے. اسی طرح سے اسلام میں کچھ چیزیں ایسی ہوں گے کہ جن کو نہ کرنا لازم ہے, ان سے دور رہنا ضروری ہے. یہ جو دور رہنا ضروری ہے وہ ہے پابندیاں ہیں, کہ آپ یہ بھی نہیں کریں گے, آپ یہ بھی نہیں کریں گے, آپ ان تمام چیزوں سے بچیں گے. یہ جن چیزوں سے روکا گیا ہے ان چیزوں سے, کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے بچنا سختی کے ساتھ ضروری ہے, ان کو ہم کہتے ہیں حرام. اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں اتنی زیادہ سختی نہیں ہے, بچ جائیں گے بہت اچھا ہے, اور اگر نہیں بچ پائیں گے تو کم سے کم اتنے مجرم نہیں ہوں گے جتنے حرام کے درجے کے. ٹھیک ہے, اب دیکھیے جس زمانے میں مسلمانوں کے عقیدے بھی صحیح ہوں گے اور ان کے اندر فرض بھی تمام کے تمام زندہ ہوں گے, اور مسلمان تمام حرام کاموں سے بھی بچتے ہوں گے, اس زمانے میں مسلمانوں کو مہم چلانی ہوتی ہے سنتوں کو زندہ کرنے کی, کیونکہ باقی ساری چیزیں تو موجود ہیں. لیکن جس زمانے میں مسلمانوں کے عقیدے بھی خطرے میں پڑ گئے ہوں اور جس زمانے میں مسلمانوں کے فرض بھی ختم ہو رہے ہوں, اس زمانے میں سنتوں کی محنت نہیں کر سکتے, کیونکہ سنتوں کی محنت کرنا ایسے ہی اس وقت ہوگا جیسے درخت اندر سے کھوکھلا ہو رہا ہے, ٹہنیاں اس کی گر رہی ہیں, شاخیں اس کی سوکھ چکی ہیں, تمام اندر سے کیڑا اس میں کیڑے لگ چکے ہیں, اور ہم پتوں کو سرسبز و شاداب کرنے کے لیے سپرے کرنے لگے. یہ بات میں اس لیے سمجھا رہا ہوں اہم اہمیت کے ساتھ کہ ہمارا زمانہ بدقسمتی سے وہ والا زمانہ ہے جس میں بہت سارے مسلمانوں کی ساری توجہ جو ہے وہ ان چیزوں کو زندہ کرنے میں ہے جن چیزوں کو زندہ کرنا موجودہ عہد کے مسلمانوں کا نہ مسئلہ ہے اور نہ اس کی وہ اہمیت ہے. اگر ہم اس وقت یہ بحث شروع کریں, کون سی بحث شروع کریں, صاحب یہ بتائیے آمین زور سے کرنا چاہیے ایسا کرنا چاہیے, یہ وہی ہے کہ جب مسلمانوں کا فرض بچ نہیں رہا ہے, جب مسلمانوں کے عقیدے خطرے میں پڑ چکے ہیں, ایمان اور کفر کا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے, اس وقت آپ یہ بحث کھڑی کریں گے تو یہ بحث ہی غیر ضروری ہے, غلط بحث. اسی طرح سے ہم بحث شروع کر دیں گے مثلا اسی نو کی مسئلہ, یہ تمام قسمہ بالکل جزوی فروعی آخری درجے کا مسئلہ ہے, اور میں اس کو سمجھانے کے لیے اگر کوئی مثال دے سکتا ہوں تو میں یوں عرض کروں گا کہ صاحب دیکھیے آپ اپنے مکان میں رنگ کون سا والا کریں گے, یہ تبھی تو یہ بحث آپ کے یہاں اٹھے گی جب آپ کا مکان بھی بن چکا ہو, اس کی دیواریں بھی صحیح ہوں, اس کا پرسر بھی ہو چکا ہو, اور جیب میں پیسہ بھی موجود بہت ہے, اور آپ کی تمام ضروریات پوری ہو چکی ہیں. اب آپ ڈسکس کر سکتے ہیں کہ آپ سفید رنگ کرنا ہے یا سفید رنگ کرنا ہے, کرتے رہیے کیونکہ بنیادیں آپ کی مضبوط ہیں. لیکن جب صورتحال یہ ہو کہ ایک مسلمان نوجوان کو یہی پتا نہیں مجھے عقیدے کیا رکھنے چاہیے, وہ بےچارہ اپنے فرضوں کو بچانے میں مشکلات محسوس کر رہا ہے اور بچ نہیں پا رہے ہیں اس کے فرض, وہ حرام سے بچنے کی حالات نہیں پا رہا ہے, وہ ارادہ ہی نہیں کرتا حرام سے بچنے کا, اور اگر حرام سے بچنے کا ارادہ کرتا ہے تو آگے بچ نہیں پاتا, آگے قدم قدم پر اس کی مشکلات پیش آ رہی ہیں, اس کو ہم الجھائیں گے اس بیچ میں. جی بتائیے آستان شریف جانا چاہیے یا نہیں, اور آستان شریف جا کر کے آپ کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے, اور سب جو چوتھا کرنا ضروری ہے یا غیر ضروری ہے, اور یہ جو ہے وہ فاتحہ پور والا ہوتا نہیں ہوتا, اور جب ختم شریف سے ہوتا ہے کچھ یا نہیں, اور آپ مانتے ہیں ختم شریف ہے, تمام کے تمام یہ غیر اہم ایسے ہیں, ہر چیز ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور میں ان انسانوں کو یا تو میں سمجھتا ہوں وہ انسان نادان ہیں جس ایسے ماحول میں ان سوالات کو اٹھا کر کے یا مسلمانوں کو ترغیب دیتے ہیں کہ آپ ان کو مانیے. اگر ایک شخص مسلمانوں کو دین سمجھا رہا ہے اور وہ ان سے کہتا ہے کیا جیسا چوتھا ماننا ضروری ہے, دوسرا کہتا ہے چوتھا حرام ہے, نہ آپ کے حرام کہنے کی کوئی فائدہ ہے اور نہ آپ کے ضروری کہنے کو کوئی فائدہ ہے. اس امت کو آپ بتائیے جو اصل اللہ کے نبی نے حرام کیے ہیں وہ حرام بتائیے اسے, اور اللہ کے نبی نے جو لازم کیے ہیں وہ لازم بتائیے اسے, یہ تو ان کو بھی کرنے کو تیار نہیں, تو آپ کے حرام اور آپ کے فرض ایک ساتھ کہے گا ہمارے این بھی نہیں کہ چوتھے کے بغیر کچھ چلنے والا ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے صاحب یہ تو بہت بڑا فرض ہے مگر آپ کی نظر ہے, دوسرا کہتا ہے اس سے بڑا حرام ہی دنیا میں کوئی نہیں ہے, بہت بڑا حرام ہے آپ ہی کی نظر میں, اللہ کے نبی کی نظر میں نہ اتنا بڑا اہم آئی ہے اور نہ اتنا بڑا خطری ہے, وہاں جو بنیادیں ہیں جن بنیادوں پر اسلام کھڑا ہوتا ہے اور مسلمان کے ایمان کے بچنے کے امکانات ہیں ان میں یہ بنیادیں نہیں ہیں. اور عجیب ہے یہ بات, حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا مسلمان ان چیزوں پر لڑنے لگیں گے جن چیزوں سے میرے دین کو کوئی نفع ہونے والا ہے. فرض کیجیے ہم نے ثابت کر دیا صاحب چوتھا کرنا فرض ہے, لازم ہے, بہتر ضروری ہے, اور سارا محلہ کھڑا کر دیا چوبا کرنے کے لیے, کیا کریں گے آپ اس میں, کریں گے اس میں ہم نے بہت زبردست قسم کا اہتمام کیا, وہ جو اس میں کیا جاتا ہوگا وہ سارا ہم نے کر ڈالا, اس سارے کر ڈالنے کے بعد ہمارا مطالبہ کیا ہے آپ کہ ہمارا وہ جو مردہ جو دنیا سے چلا گیا اس کی مفرت ہو جانی چاہیے, بہت اچھا اس کی مفرت ہو جانی چاہیے, مگر مفرت کے ہمیں دینے کی گارنٹی کون دے گا, یہ تو کوئی نہیں دے سکتا گارنٹی, ہم نے بہت اچھا اپنا حق ادا کر دیا, ثواب سے پھول بھیج دیا, کھانے کا ثواب بھی بھیج دیا پہنچا یا نہیں پہنچا, پڑھنے کا ثواب بھیج دیا پہنچا یا نہیں پہنچا, اور جو ہے وہ یتیموں کے کھلانے کا ثواب بھی بھیج دیا پہنچا یا نہیں پہنچا, بالفرض وہاں اگر وہ فرض نمازوں میں پکڑا گیا ہوگا تو ہمارا ثواب اسے بچا سکے گا, وہاں حرام کھانے پر پکڑا گیا ہوگا تو ہمارا یہ ثواب بھیجنا کہاں پہنچا سکے گا, اور وہاں اگر طرح طرح کے جرم جو بےچارے سے صادر ہوئے ہوں گے ان میں وہاں چار شیٹ کھلا ہوا ہے اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا حق ادا کر دیا, یہ تو بہت بڑا جو فرض ہم نے ادا کیا اس کا تو نصیب کچھ نہیں نکلا, اور اگر ہم نے پوری طاقت اور ہمت کے ساتھ ثابت کر دیا کہ حرام ہے اور پورے محلے کو اسے روک دیا بہت اچھا, لیکن چوتھے کو ہم نے ختم کر ڈالا ٹھیک ہے, لیکن جہاں بے حیائی ختم نہیں اور لڑکیاں ننگے لباس پہن کر کے پھر رہی ہیں وہ زیادہ زیادہ ننگا اور ہونا جاتی ہے, یہاں تک کہ جن گھروں کے اندر ناچ دیکھا جا رہا ہے ٹی ویوں کا ناچ, جہاں کھلا کھلا لوگ نمازیں چھوڑ رہے ہیں اور نمازیوں کا مذاق اڑاتے ہیں, جہاں حلال و حرام کی تمیز مٹ چکی ہو, اور جو آدمی جتنی جلدی حرام سے حرام دولت کمائے گا اور ترقی یافتہ ہو جائے گا وہ انسان جو ہے وہ خوش قسمت بھی مانا جاتا ہے, اور کیا یعنی جہاں حالات یہ ہوں وہاں اگر ہم نے چوتھے والے حرام کو ختم کرا دیا مگر جو اصل حرام ہے وہ تو سارے زندہ ہیں, ابھی اس حرام کے ختم کرنے سے اسلام کو کیا ملے گا, یہ اصل میں امت کا رخ صحیح رخ پر جانا چاہیے, امت کا انداز جس وقت مسلمانوں کے عقائد بھی صحیح ہوں, عبادات زندہ ہوں, تمام مسلمان حرام کاموں سے بچے ہوئے ہوں, اس وقت ہمیں مہم چلانی ہوتی ہے سنتوں کو زندہ کرو, کیونکہ فرض تو ہے سارے زندہ, اور جب سنتیں زندہ ہو چکی ہوں اس وقت ہم مہم چلاتے ہیں مستحبات کو زندہ کرو، اور جب مستحبات زندہ ہو چکے ہوں اس وقت ہم مہم چلائیں گے کیا کہ صاحب دیکھیے اسلام نے کچھ چیزیں جائز کر دی ہیں، لیکن اگر چھوڑ دیں گے تو بہت اچھا ہے، تو مباح کو بھی چھوڑ دو، کم سے کم فائدہ اٹھاؤ اس وقت. لیکن جب مستحبات بھی ختم ہو چکے ہوں، سنتیں بھی ختم ہو چکی ہوں، فرائض دعوے پر لگ گئے ہوں، عقیدے بھی ڈگمگا رہے ہوں، یہاں تک کہ اکثریت کا حال یہ ہو کہ خدا کی ذات کے بارے میں وہ شک میں مبتلا ہیں، یہی پتہ نہیں خدا کی ذات کے بارے میں ہم کو عقیدہ کیا رکھنا ہوتا ہے، مرنے کے بعد زندگی کے بارے میں شک میں ہے، یہی پتہ نہیں مرنے کے بعد کے بارے میں زندگی میں مجھے کیا عقیدے رکھنے ہوتے ہیں. یعنی اس مسلمان یہ بھی نہیں جانتا ہے کہ کن کن بنیادوں پر میں مسلمان بنوں گا. جب صورت حال یہ ہو اس کو ہم اگر الجھائیں گے اس غیر ضروری بحث میں، اور کون سی غیر ضروری بحث؟ یہی اس کو میں دوسری مثال میں عرض کرتا ہوں. جب مسلمان روزہ رکھنے کو تیار نہیں ہے رمضان میں، اور اگر اس نے روزہ رکھ لیا مگر وہ دن میں نماز پڑھنے کو تیار نہیں، اور اگر بالفرض اس نے نماز پڑھ ہی گئی مگر وہ دن بھر گانے بھی سنتا رہتا ہے، کہتا صاحب میں روزے کو بہلا رہا ہوں، ٹھیک. اور اگر یہ مسلمان جو ہے وہ دن بھر ناجائز کاروبار سے بچ نہیں پا رہا ہے، یہ بیچارے مسلمان کی صورت حال، اس کو اگر ہم نے شام میں الجھا دیا کہ اس میں آپ 8 رکعت تراوی پڑھیں گے 20 رکعت تراوی پڑھیں گے، نادان ہیں وہ سارے جو الجھا رہے ہیں 20 اور 8 والے میں. اس بیچارے کو تو اس کے تو روزے کو پہلے بچائیے، اس بیچارے کے تو نماز کو پہلے بچائیے. یہ اور یہ دن میں دکانداری کر کے حلال و حرام کی پرواہ کیے بغیر، رمضان میں حلال و حرام کی پرواہ کیے بغیر شام کو حرام دولت لے کر کے آتا ہے، اور بڑے مزے کے ساتھ طرح طرح کے مرغن خانوں سے افطار ہوا جا رہا ہے، تو اب ہم اس میں الجھا رہے ہیں 8 اور 20 میں. اصل مسئلہ تو اس کا یہ تھا، اس لیے اپنے آپ کو اس ذہن سے باہر نکال لینا چاہیے کہ صاحب ہم جب ہم تمام فرائض زندہ کر لیں گے، تمام سنتیں بھی زندہ کر لیں گے، اس کے بعد اس پر بحث کر لیں گے یہ وہ اتنی ہے یا اتنی ہے. ورنہ دیکھ لیجئے حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو ارشاد فرمایا کہ میری امت ان باتوں پر لڑنے لگے گی جن باتوں کا ان کے دین کو میرے دین کو کوئی نفع ہونے والا نہیں ہے، اور یہ بہت ہی زیادہ ہم لوگوں کی بدقسمتی کی بات ہے کہ دنیا کے وہ دشمن، اسلام کے وہ دشمن جو اسلام کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ان کی پوری چاہت یہ ہوتی ہے کہ یہ مسلمان ان مسائل میں لڑنے لگیں جن مسائل میں یہ ایک دوسرے کے ساتھ دست غریباں ہوں اور ہماری طرف رخ نہ کرنے لگیں، اور ہم جو ان کی اسلامی بنیادوں کو گرا رہے ہیں یہ ہم کام پر اپنا کام کرتے رہے، اگر یہ ہماری طرف متوجہ ہو گئے مڑ گئے تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا، ان کا اسلام بچنے لگے گا اور ہماری مہم پر اثرات پڑیں گے، یہ آپس میں لڑنے لگیں. چاہیے دیکھ لیجیے وہ تمام طبقات جو دین سے وابستہ ہیں، وہ تمام طبقے اگر ان باتوں پر لڑ رہے ہوں جن باتوں کا اسلام کی بنیادوں کو کوئی نفع ہونے والا نہیں ہے، تو اس کے معنی یہ ہیں کہ گویا وہ بالواسطہ طور پر اسلام کے مٹانے میں شامل ہیں کہ اسلام مٹ رہا ہے اور ہم لڑ رہے ہیں. ایک جماعت ایک طبقہ یہ کہے گا کہ صاحب مسجد میں زور سے پڑھنا لازم ہے اور اس سے بعد دنیا میں کوئی فرض ہی نہیں ہے، دوسرا کہتا ہے کہ صاحب یہ بالکل حرام ہے اور اس سے بعد دنیا میں حرام ہی کوئی نہیں. وہ ایسے اس پر لڑ رہے ہیں جیسے ایک شخص صبح جو ہے وہ 4 بجے سے میچ شروع کرتا ہے اور 7 بجے تک پورے محلے کو جگاتا رہتا ہے اور بیٹھنا بھی نہیں زیادہ سمجھتا ہے، میں بہت بڑا کارنامہ انجام دے رہا ہوں اور میں جو ہے پورے محلے میں سے گرتا، وہ یہ فخر سمجھتا ہے، ٹھیک. اور دوسرا آ کر کے وہ چڑھتا رہتا ہے یہ کیوں پڑ رہا ہے یہ زور سے، اور دوسرا اگر اور کہیں وہاں سے نکال سکے گا تو وہ اگر نماز میں زور سے آمین کر کے گویا اس کو شکست دے دیتا ہے. یہ دو انتہا پسندی ہیں. میں بڑی دلسوزی کے ساتھ یادو کرنا چاہتا ہوں، نہ وہ کوئی دین کا بہت بڑا کام ہے نہ یہ دین کا بہت بڑا، آپ کہیں گے تو حدیث میں موجود ہے، ہاں حدیث میں موجود ہے، لیکن یہ حدیث کا عمل آپ اس وقت کریں جب امت کے اندر تمام فرائض تمام سنتیں زندہ ہو چکی ہوں، اس کے بعد پھر آپ بحث کریں اس پر. صورت حال تو یہ ہے کہ جس جگہ یہ دو لڑ رہے ہیں ایک جھنڈا لیے ہوئے دوسرا جھنڈا لیے ہوئے ہے، اس جگہ صورت حال یہ ہے کہ اسی محلے کے 99% اپنے گھروں میں سو رہے ہیں، نہ صبح 4 بجے اٹھ کر کے مائک پر وہ دعائے صبح پڑھنے والے کو اس کا غم اور فکر ہے، اور نہ یہ زور سے آمین پڑھنے والے کو اس کا غم اور فکر. چاہیے تو یہ نشانہ بناتے اس طبقے کو جو اپنے گھروں میں سو رہے ہیں اور اٹھنے کو تیار رہے ہیں. آج کے زمانے میں مسلمان یا تو اسلام پر چلنا ہی نہیں چاہتا، اور اگر چاہتا ہے تو چاہتا ہے وہ اسلام جائے میری مرضی کو تبھی چلنا چاہیے، جو میں چاہوں گا وہ اسلام اس کو اسلام ٹکر دینا چاہیے. حالانکہ کامل درجے کا اسلام یہ ہے کہ آدمی مکمل سرنڈر کرے کہ میں میری کوئی چاہت نہیں. یہ جب ہم پوچھتے ہیں فلاں کام جائز ہے ناجائز، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے میں چاہتا ہوں یہ ہو جانا چاہیے. اب میں پوچھتا ہوں اگر اسلام جائز کر دے گا تو میں کروں گا یہ، اور اگر کوئی آدمی یہ کہے گا میں اعلیٰ درجے کا مسلمان بننا چاہتا ہوں تو کہا میں کچھ بھی نہیں کہوں گا، یہاں سے کون سا چیز جائز نہ جائے، میں میرا اسلام اس پر جو لازم کرے گا وہ میں کروں گا، اور جو میرا اسلام اس پر کہتا ہے مت کرو میں نہیں کروں گا، میں یہاں سے کچھ نہیں پوچھا. حکم جائز ہے ناجائز. اعلیٰ درجے کا مسلمان وہ ہے کہ جو جواز کو نہ ڈھونڈے. اعلیٰ درجے کا مسلمان یہ ہے, یعنی میں دوسری مثال عرض کر اس کو مثال عرض کرتا ہوں, میری کوئی چاہت نہیں مجھے کیا لباس پہننا ہے, میں اپنے اسلام سے پوچھتا ہوں مجھے کیسا لباس پہننا چاہیے, اسلام کہے گا ایسا لباس, بعد میں مجھے میرے سماج کو وہ سوٹ کرے یا نہ کرے, میرا دماغ اس سے خوش ہو یا نہ ہو, میرا دل اس سے راضی ہو یا نہ ہو, مجھے لوگ تانا تش نہیں کرے, مجھے سے کوئی پرواہ نہیں, میرا اسلام مجھے کیسا, مجھے ویسا لباس پہننا ہے, ایک شکل. دوسری شکل یہ ہے چاہتا ہوں میں فلاں لباس پہنوں, اب پوچھوں گا اسلام سے, اگر اسلام نے الاؤ کر دیا تو بہت اچھا, اور اگر اسلام نے الاؤ نہیں کیا تو چھوڑ دوں گا, بس اچھا ہے اگر اسلام الاؤ کر دیتا. اب وہ پوچھتا ہے شرٹ پہننا جائز ہے ناجائز ہے, اسلام کہتا ہے جی ہاں جائز ہے, یہ کہتا ہے ہاں اسلام نے جائز کر دیا, اسلام نے جائز کر دیا. اب اگر آپ یہ کہیں گے اسلام سے جی آپ کیا چاہتے ہیں کون سا لباس پہنو, میں یہ نہیں چاہتا, میں تو چاہتا ہوں وہ پہنو جو تمہارے نبی نے پہنا. ٹھیک, یعنی جواز آدم جواز کی بحث الگ ہوتی ہے. تو دوستو میں جو سمجھا رہا تھا وہ یہ, ایک تو ہے اسلام کی بنیادیں, اور وہ اسلام کی بنیادیں اتنی مستحکم ہیں کہ دنیا کی کسی قوم کے پاس نہیں, کسی مذہب کے پاس نہیں, کسی اور ہے بھی نہیں. وہ تو جب باقاعدہ بحث ہوتی ہے آمنے سامنے بیٹھ کر کے یا کرنا چاہیں کوئی, تو آپ اچھی طرح سے کہتے ہیں کہ صاحب اسلام کا پہلا عقیدہ ہے توحید, دوسرا عقیدہ ہے رسالت, تیسرا عقیدہ ہے آخرت, اور اس کے مقابلے باقی مذہب اور تو طے نہیں کر پاتے ہمارے سارے عقیدے کتنے ہیں, اور اگر طے کر پاتے ہیں تو ہر عقیدے کی بیس ہی کچھ نکلتی. عقیدہ بنتا ہے خدا کے فیصلے سے, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بھائی میں کہہ رہا ہوں میرے بارے میں تم یہ عقیدہ رکھو, جب بھی دوسرا کوئی مذہب خدا کے بارے میں کوئی عقیدہ بیان کرتا ہے تو اس کا سورس ہی نہیں ملتا یہ خدا نے کہا بھی ہے یا نہیں, کسی کے پاس نہیں. تو اسلام کے پاس بنیادیں ساری کی ساری مستحکم ہیں, وہ ہے قرآن اور حدیث. حدیث کا سرمایہ جو مسلمانوں کے پاس ہے کسی قوم کے پاس نہیں, یعنی ایک ہندو نہیں بتا سکتا ہے کہ رام نے اور کرشن نے کب کیا بات کہی ہے, کوئی ریکارڈ نہیں. ایک یہودی نہیں بتا سکتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کب اور کیا بات کہی ہے, ایک عیسائی نہیں بتا سکتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کب کون سی بات کہی, اس کا ریکارڈ کس نے کیا اور الفاظ اس کے کیا تھے. اور اس کے مقابلے میں ہم مسلمان بالکل اطمینان کے ساتھ کہہ سکتے ہیں ہمارے نبی نے فلاں جگہ پر فلاں موقع پر یہ بات ان لفظوں میں کہی ہے, مطلب اس کا یہ ہے, کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے, پرائیویٹ معاملہ بھی چھپے ہوئے نہیں ہے, قانونی چیزیں بھی چھپی ہوئی نہیں ہے, تمام کی تمام چیزیں ریکارڈ میں رکھی گئی ہیں. تو قرآن اور حدیث کی جو بنیادیں دو ہیں وہ دو بنیادیں صرف ہم مسلمانوں کے پاس ہیں باقی ان کے پاس نہیں. دوسرے لفظوں میں مذہب جب بنتا ہے تو دو چیزوں سے بنتا ہے, ایک ہے خدا کے بھیجے ہوئے قانون سے اور ایک اس آدمی کے فیصلوں سے جس آدمی نے ایک مذہب لایا ہے. ٹھیک, ہمارے پاس یہ دونوں چیزیں محفوظ ہیں اور باقی کسی کے پاس یہ دونوں چیزیں محفوظ نہیں ہیں. اب جو ہمارے یہاں قانونی بنیاد پر کھڑا ہونے والا دین ہے اس کی کچھ چیزیں تو بہت زیادہ مست اور لازم ہیں, کچھ چیزیں درمیان کی ہیں, کچھ چیزیں آخری درجے کی ہیں. آخری درجے کی چیزوں کو اپنی محنتوں کا نشانہ بنانا یہ درست نہیں ہوگا جب تک پہلی درجے کی دونوں چیزیں کھڑی نہ ہو جائیں. چاہتے دیکھیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف میں 13 سال تک یہ نہیں بیان فرمایا, نہیں بیان فرمایا روزہ رکھو, یہ نہیں کہا زکات دو, یہ نہیں کہا حج کرو, 13 سال تک اسے یہی سمجھاتے رہے خدا کو سمجھو, خدا کو مانو, آخرت کو سمجھو اور آخرت کو مانو, اور رسالت اور رسالت کا مقام کو سمجھو اور اسے مانو, بس یہی. اور اس کے بعد جب مدینہ شریف میں پہنچے ہیں تو ابتدا میں آپ نے صرف بنیادی بنیادیں قائم کی ہیں, نماز لازم کر دی, زکات لازم کر دی, روزہ لازم کر دیا, اور اس کے کچھ عرصے کے بعد معاشرتی قانون کو کھڑا کیا گیا, پھر تجارتی قانون کو کھڑا کیا گیا, پھر راستی قانون کو کھڑا کیا گیا, جتنا دور آگے چلتا گیا انسانی شعبوں سے متعلق مختلف قوانین کھڑے ہوتے گئے, یہاں تک کہ اخیر وقت آیا کہ صحابہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قائم کردہ دین کو مکمل طور پر اپنا چکے تھے. بزرگوں دوستوں میں بس خاص طور پر جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں, یہ جو ہمارے معاشرے میں بحثیں ہوتی ہیں مسلک کی بنیاد پر, اس مسلک کی بنیاد پر بحث میں اپنے آپ کو الجھنے مت دیں, اور یہ سمجھیں یہ بچوں کے کھیل ہیں. اور میں اس کو اگر مثال سے سمجھانا چاہتا ہوں تو میں یہ سمجھا کہ فرض کریں آپ بہت خوبصورت قسم کے مرغے ایک میدان میں جس میں چھوٹے چھوٹے چوزے بھی ہیں, بہت خوبصورت قسم کے چوزے, وہ چوزے اپنے دانے چگنے میں مست ہیں, اور وہ بہت خوبصورت قسم کے 3-4 مرغے وہ آپس میں بڑی تیزی کے ساتھ لڑ رہے ہیں. ٹھیک, اور صورت حال یہ ہے کہ اس میدان میں چاروں طرف سے قسم قسم کے درندے, قسم قسم کے شیر, کتے, لومڑیاں, جو ان چوزوں کے بھی دشمن ہیں اور ان مرغوں کے بھی دشمن ہیں, اور اوپر سے چیلیں اور گدے مسلط ہیں, اوپر سے بھی اچک سکتی ہیں, دائیں بائیں سے بھی اچھا سکتی ہیں, اور ان مرغوں کی اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ ہم کس خطرے میں ہیں. وہ لڑ رہے ہیں, ایک کہتا ہے تیرا رنگ سفید ہے تم اس سے کمتر درجے کا ہے, وہ کہتا ہے تیرا رنگ کالا ہے تم اس سے کمتر درجے کا ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں کون سی کون سا طبقہ کیا ہے. وہ جو چھوٹے چھوٹے وہ چوزے ہیں جو مرن ہیں وہ ہیں عام امت, اور یہ جو آپس میں مردے لڑ رہے ہیں یہ ہیں ہمارے دین کے وہ طبقات جو طبقات ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پر لڑ رہے ہیں. آپ کا رنگ سفید ہے, ہمارا رنگ کالا ہے, اور ادھر سے سارا یہ تمام کے تمام جو ہے وہ لڑے میں ہیں, یہودیت, نصرانیت, عیسائیت اور الہار, بے دینی, فحاشی, اوریا پسندی, ان سیلابوں کے اندر ہے. اور مہم بہت تیز چاروں طرف سے ہے, ہر اگلے دن ایک نئی مہم کے ساتھ یہ ساری چیزیں کام کر رہی ہیں. اور اتنا ہی نہیں, جیسا کہ میں نے پہلے کبھی شاید عرض کیا ہوگا کہ وہ جو دنیا میں پالیسی بنانے والے ادارے ہیں, ان پالیسی بنانے والے اداروں میں جب یہ پالیسی طے کر دی ہے, ایک چھوٹا سا طبقہ ایسا ہے جو اسلام کو اوریجنل شکل میں رکھنا بھی چاہتا ہے اور اسی اوریجنل شکل میں اسلام کو زندہ رکھنا چاہتا ہے, وہ خود مسلمان رہنا چاہتے ہیں اور دوسروں کو بھی چاہتے ہیں وہ بھی مسلمان ہو جائیں. اسی طبقے کو اصل میں ہمیں شکست دینی ہے, اور اس طبقے کو شکست دینے کے لیے ہمیں باقی مسلمان طبقوں کو استعمال کرنا ہے. کہنا ہے یہ بیکورڈ ہے, ان کی یہ جو ہے یہ ظلم پسند ہے, یہ قدامت پسند ہے, یہ پرانے دور کے ہیں, یہ آزادی کے دشمن ہیں. یہ بات اتنا بار بار کہتے رہو کہ بےچارے سمٹ کر کے رہ جائیں, گھبرا کر کے رہ جائیں اور اپنے حق کو لے کر آگے نہ بڑھیں, اور اس کے لیے ہم ان کو جتنا استعمال کریں گے وہ بھی ہمارا ساتھ دینے چاہیے. یہ جو کبھی کبھی کوئی مسلمان بھی کہتا ہے جی ہاں اسلام پرانا, اس میں تھوڑا اوور ہالنگ ہونی چاہیے, اس میں نیا اشتہار ہونا چاہیے, نئے زمانے کے نئے مسائل حل ہونے چاہیے. اور نئے زمانے کا نیا کون سا مسئلہ ہے جو آپ حل کرنا چاہتے ہیں؟ صلاحیت تو بےچاروں کی علی برابر کی بھی نہیں ہے اور نئے مسائل حل کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. مطلب یہ ہوتا ہے پرانا والا اسلام کا سانچہ بدل دیا جائے اور نیا سانچہ جو ہماری مرضی کے مطابق ہو, جس میں بس یہ جو ننگے پن ہے اس کو جائز کر دیا جائے. ہاں سر, ننگا پن بھی ہے, بے پردگی اس کو عام کر دیا جائے, زنا کار اس کو لائسنس ملنا چاہیے, اور یہ جو حلال و حرام کے فاصلے بنے ہوئے یہ حلال و حرام کے فاصلے مٹ جانے چاہیے. باقی مذاہب کا جو برا حال ہے وہ اس کا بھی ہو جانا چاہیے. وہ برا حال کیا ہے؟ ان کے ہاں نہ کوئی حلال نہ کوئی حرام, جو مرضی سو کیجیے, جس طرح مرضی چاہے دولت کمائیے. یہ تو مسلمان کو ہم کہتے ہیں اسلام, مسلمان کے علاوہ دوسرا فرق کہے گا رشوت جرم ہے. کیا جرم ہے؟ سماجی جرم ہے, قانونی جرم ہے. اسلام یہ کہتا ہے رشوت جرم ہے, اسلامی جرم ہے, دینی جرم ہے. اور مسلمان کے یہاں دینی حص بہرحال سماجی حص کے مقابلے میں غالب تر ہوتی ہے. تو دینی حص کہہ کر کے صاحب یہ دین نے آپ کے لیے جرم کر دیا ہے. سماج جرم, سماج بدلتا ہوا ہے, سماج کی قدریں متعین نہیں ہے. سماج کے جیسے لوگوں کے ٹرنڈ ہو جائیں گے وہی سماج بن جائے گا. اور کچھ سماج بنا ہے تو وہ کچھ سماج بنا, سماج مستحکم چیز نہیں ہے اور اس کی ویلیوز جو ہے وہ برقرار رہنے والی نہیں ہے. نئے حالات جو ہے وہ سماج کی پرانی ویلیوز کو باہر کر کے لے جاتے ہیں, نئی ویلیوز کھڑی ہو جاتی ہیں. لیکن مذہب کی بنیاد جو ہے وہ مستحکم ہے. تو ہم جب یہ کہتے ہیں کہ سر زناکاری جرم ہے, ایک کہے گا قانون جرم, ایک کہے گا سماج جرم ہے, ہم کہیں گے مذہب جرم ہے, ہمارا دین اس کو جرم کر دیتا ہے. سماج کا مسئلہ بات کا ہے. باقی والے یہ کیوں نہیں کہتے ہیں؟ کیونکہ ان کے مذہب کے اندر یہ جرم ہے ہی نہیں. ان کے مذہبی جرم ثابت کرنا ہے بڑا مشکل مسئلہ. بہرحال یہ دو تین باتیں ایک ساتھ ہو گئیں. ایک تو ہے یہ سمجھنا چاہیے کہ اسلام کی قانونی بنیادیں مستحکم ہیں, باقی اس سے محروم. دوسرے جو ہیں وہ اسلام عقائد, فرائض اور اعمال پر کھڑا ہوتا ہے. یہ جو چھوٹے چھوٹے فروعی اعمال ہیں, ہم فروعی اعمال کے میں اندر اپنی بحثوں کو الجھنے نہیں لینا چاہیے. اور اگر کوئی ادھر سے بحث میں الجھ جائے وہ بھی غلط, ادھر سے بحث میں الجھ جائے وہ بھی غلط. اصل چیز ہے اسلام کی جو بنیادیں ہیں ان بنیادوں پر اپنے آپ کو کھڑا کرتے ہیں. ایک نوجوان نمازی بن رہا ہے, برائیوں سے بچنا طے کر لیا اس نے, اپنی آنکھوں کو کنٹرول کرنا سیکھ لیا اور اپنے دل کے اندر اسلام کا درد اور احساس رکھتا ہے اور چاہتا ہے کہ میرے ساتھی بھی برائیوں سے بچ کر کے اچھے اچھائی کی طرف چلیں. وہ ڈرگس کے قریب نہیں گیا, وہ آوارگی کے قریب نہیں گیا, وہ مسلمان لڑکیوں کو بہت بری نظروں سے نہیں دیکھتا. وہ یہ چاہتا ہے کہ میری بہنیں بھی پاک صاف رہیں, پردے کے اندر رہیں, باعزت رہیں, بس یہ وہ چاہتا ہے. سارے نوجوان ہیں. اب یہ چاہے ریزن بےچارہ کرتا ہے یا نہیں کرتا, نماز میں نماز کے بعد زور سے پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا ہے, یہ اس کا مسئلہ ہی نہیں. یہ سارے نوجوان ہیں, صالحیت اسی بنیاد پر کھڑی ہوتی ہے. یہ جو آج کے زمانے میں کہتے ہیں عورتوں کے حقوق, پورے عالم کا بدترین قسم کا دھوکہ ہے یہ. عورتوں کے حقوق کیا ہیں؟ اصل میں نام ہے عورتوں کے حقوق, مقصد ہوتا ہے عورتیں ننگی سے ننگی ہو جائیں, یہ ناچ گانوں میں سب سے آگے پہنچ جائیں, یہ ناچ گانوں کا کھلے عام مسلمان سوسائٹیوں کے اندر شائع ہو جائیں اور پھیلنے لگیں. اور یہ جو لوگ اب بھی کچھ کہتے ہیں پردہ اور چہرے کو بند رکھو اور شکار, یہ سارا ختم ہو جانا چاہیے. اور جتنا اسی کا نام ہے عورتوں کے حقوق. ورنہ عورت کی جسم کی حفاظت کا حق موجود ہے, عورت کی عصمت کی حفاظت کا حق اسلام نے پہلے مہیا کیا, عورت کو تہمت لگانے پر اسلام نے تحفظ دے دیا ہے. اب اس کے علاوہ اور اس کے کھانے پینے کا حق اسلام نے پہلے سے محفوظ کر دیا ہے. کبھی کبھی بیچ میں دنیا کے کچھ قانون دان کہتے ہیں کہ اسلام نے بڑا ظلم کیا ہے, مرد کو حصہ دیا زیادہ, عورت کو دیا کم. اور اس پر عام سطح پر بھی بحثیں ہوتی رہتی ہیں, خاص طور پر قانونی اداروں میں. اور وہاں جب بحث ہوتی ہے تو وہاں خیر اس نے بڑے زور و شور کے ساتھ وکیل اور جج قانون ساز ادارے وہ بحث کرتے ہیں ساتھ. بہرحال عورت اور عورت اور مرد دونوں انسان ہیں, آپ نے اس کو کم کیوں کر دیا, اس کو زیادہ کیوں کیا. لیکن جب گہرائیوں کے ساتھ غور کیا جاتا ہے اور درائل کے ساتھ سمجھایا جاتا ہے تو فوراً سب کا سر نیچے ہو جاتا ہے. میں اس کی مثال عرض کرتا ہوں. بامبے کے قانونی ادارے میں بحث ہو رہی تھی, عورتوں کا حصہ وراثت اتنا ہی ہونا چاہیے جتنا مرد کا. وہاں تمام مذہبوں کے ذمہ داروں کو بلایا گیا تھا, مسلمانوں کی طرف سے بھی ایک پہنچے. یہ جو مسلمانوں کی طرف سے نمائندگی کرنے کے لیے گئے ہیں, ظاہر ان کو یہ بتانا ہے عورت کا حصہ آدھا ہے, مرد کا حصہ ڈبل ہے. اور یہ اس لیے نہیں کہ عورت کو کمتر درجے کی چیز ہے, اس لیے نہیں, اس کی وجہ دوسری ہے. بہرحال عیسائیوں نے بھی اپنا نقطہ نظر بیان کیا, ہندوؤں نے بھی اپنا نقطہ نظر بیان کیا, ہونے کا سر کوئی حرج نہیں ہے, عورتوں مردوں کا حصہ برابر برابر ہونا چاہیے. اور وہ بدھوں نے بھی اپنا نظر, بہروں نے بھی, ساروں نے اپنا نقطۂ نظر. اس کے بعد چلایا مسلمانوں کے نمبر. مسلمانوں کی طرف سے جو دو افراد تھے, پہلا فرض کچھ بول پایا لیکن اس سے مطمئن نہیں کر سکا وہ. اب وہ دوسرا شخص کھڑے ہو کر کے کہتا, سنیے تھا پہلی بات اسلام نہیں, یہ تمام اس نے پہلی بات یہ کہی, یہ تمام لوگ جو یہاں موجود ہیں یہ کسی نہ کسی طرح سے انصاف سے وابستہ ہیں. کچھ جج ہیں, کچھ وکیل ہیں. وکیلوں کا کام انصاف مہیا کرانا اور جج کا کام ہے انصاف مہیا کر دینا. یہ تمام کے تمام گویا انصاف کے عدالت انصاف کے اداروں کے ساتھ وابستہ ہیں. مگر میں تمام حضرات کو کھل کر یہ کہتا ہوں کہ اسلام کو سمجھنے میں تمام کے تمام بے انصافی کر رہے ہیں, پہلی بات. دوسری بات, اسلام صاف صاف یہ کہتا ہے مرد کا حصہ ڈبل ہے, عورت کا حصہ آدھا سنگل ہے. یہ بات آپ حضرات کے حلق سے نہیں اتر رہی ہے, یقینا نہیں اترنی چاہیے, اس لیے کہ آپ جس ذہن اور جس فکر کے ہیں اس ذہن اور فکر کے نتیجے میں تو یہی ہوگا. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں, وہاں ایک عورت زیادہ ہی بول رہی تھی اور وہ وکیل اور اس وقت بمبئی ہائی کورٹ میں وکیل ہے, غیر مسلم عورت. نہیں صاحب یہ تو بالکل ظلم ہے. انہوں نے ان سے پوچھا, میں آپ سے سوال کرتا ہوں, آپ کے دو بچے ہیں, ایک لڑکا ہے اور ایک لڑکی ہے, بڑھاپے میں آپ کا خرچہ اسی آپ کے بیٹے کو اٹھانا ہے, اس بیٹے کو اپنی بیوی کا خرچہ بھی چلانا ہے, اس کے بچے ہوں گے ان کا خرچہ بھی چلانا ہے, آپ کے جو رشتے دار آئیں گے ان کا خرچہ بھی چلانا ہے, اور جو آپ کی بیٹی ہے وہ رخصت ہو جائے گی اور اس کا خرچہ سارا اس کے شوہر کے ذمے ہے. بتائیے آپ اپنی پراپرٹی میں سے برابر برابر اپنے بیٹے اور بیٹی کو دینے کو تیار ہو جائیں گے؟ اس نے کہا بالکل نہیں صاحب, میں تو چاہوں گی میرے بیٹے کو سارا ملنا چاہیے, جہاں مجھے رہنا ہے اس کو اپنے بچے پالنے ہیں, اس کو ساری رشتے داری کو نبھانا ہے, میری بیٹی چلی گئی اپنے شوہر کے ساتھ. یہی تو اسلام بھی کہتا ہے. اس وقت بمبئی ہائی کورٹ کا جج کھڑے ہو کر کے کہتا ہے, میں پہلی بات اس بات کو سن رہا ہوں اور میں تسلیم کرتا ہوں اسلام صحیح کہہ رہا ہے. اس طرح سے جب اسلام اور غیر اسلامی اداروں کا ٹکراؤ ہوتا ہے اور اسلام کو صحیح بصیرت کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے تو اگلے لوگ مطمئن ہو جاتے ہیں. تو پہلی بات, اسلام پر اپنا اطمینان رکھنا چاہیے, اس کی بنیادوں کو سمجھنا چاہیے, غیر ضروری بحثوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا چاہیے. وآخر دعوانا الحمد للہ. ایک بھائی کا سوال ہے, وقت نماز عشاء جو آج شروع 9:31 پر ہوتا ہے, اس سے پہلے گنجائش ہے یا نہیں, اور اگر نماز پڑھنے کی گنجائش ہے تو کیا؟ انسان اپنے ماحول سے باہر نکل نہیں پاتا, آدمی اپنے ماحول کے دائرے میں سوچتا ہے اور ماحول کے دائرے میں سہولتیں چاہتا ہے. آپ کو تعجب ہوگا یہ سن کر, جن علاقوں میں گرمیوں کے اندر شام کو بہت عمدہ قسم کا بزنس چلا کرتا ہے, ان علاقوں کے مسلمان بہت اصرار کرتے ہیں عشاء کی نماز دیر سے رکھیے, کیونکہ اس وقت ہمارا مارکیٹ چل رہا ہے. بمبئی, دلی, حیدرآباد اور کراچی, تمام مسلمان زور لگاتے ہیں عشاء کی نماز دیر سے ہونی چاہیے, اس وقت مارکیٹ جو ہے وہ عروج پر ہے. عورتوں کے مارکیٹ وہ الگ عروج پر ہے, مردوں کا مارکیٹ وہ الگ عروج پر ہے. گرمی دن کا سورج جو ہے وہ ڈوب چکا ہے, ماحول سہانا ہے, بجلی کے کمکم کا سارا شہر جو جگمگا رہا ہے, تو بچے بھی بازاروں میں پھر رہے ہیں, عورتیں بھی بازاروں پھر رہے ہیں, اور اگر کبھی دلی پرانی دلی میں جانے کا اتفاق ہوا تو آپ ایسے پھنسے پھنس جائیں گے جیسے ریت نردی پھنس جاتا ہے. تو وہاں کے مسلمان چاہتے ہیں دیر سے نماز ہو. یہ کیا ہے کا مجبوری, کیا مجبوری ہے؟ جیسا بزنس کا بات. اور یہاں کا مسلمان جو ہے وہ دراصل کیا کہ باہر تو نکلنا ہے نہیں اسے, اور باہر نکلنے کے حالات بھی نہیں ہیں, باہر شام کا وہ واکنگ کرنے کا بھی موقع نہیں ہے. تو چاہتا یہ ہے کہ یہ جلد نماز ہو جائے تاکہ بعد میں کھانا کھا سکوں اور کیا پھر مجھے سونا مل جائے. تو یہ بھی اپنی چاہتوں کی بنیاد پر اور وہ بھی اپنی چاہتوں کی بنیاد پر سب باتیں نماز میں تبدیلی کرنا چاہتے ہیں. اس سلسلے میں اصول سیدھا ہے, نماز عشاء کا جو نکات الصلاۃ دکھاتا ہے, نکات الصلاۃ جو ٹائم دکھا رہا ہے, یہ ٹائم سعودی عربیہ میں تیار ہونے والی اسلامی اوقات کی جنتری وہ بھی یہ ٹائم دکھاتی ہے. کراچی میں تیار ہونے والی اسلامی نمازوں کے ٹائم ٹیبل وہ بھی یہی دکھاتا ہے, کوالالمپور یونیورسٹی سے تیار ہونے والا اسلامک کیلنڈر جو نمازوں کے لیے وہ بھی یہی دکھاتا ہے, اور عرب ملکوں میں گھڑی بکا کرتی ہے, یہاں بھی ہو سکتا ہے کسی کے پاس ہوگی, تو وہ گھڑی جو ٹائم دکھاتی ہے وہ بھی یہی نکاح تو سلاتی ہے, اور اس گھڑی کے اندر وہ ٹائم فیڈ کیا گیا جامع ازہر مصر سے اور مکہ یونیورسٹی سے, مدینہ یونیورسٹی سے اور کراچی کے بہت بڑے اسلامی ادارے سے, وہاں سے اوقات لے کر کے اس میں فیڈ کیے گئے ہیں, تو وہ اور گھڑی بنی ہے امریکہ میں, تو جاپان اور امریکہ کی اشتراک سے چلنے والی کمپنی کیسیو نے گھڑی بنائی, اس میں مسلمانوں کے نمازوں کے اوقات رکھے اور وہ نمازوں کے اوقات کو بھی دیتا رہے ہیں جو یہ میقات الصلاۃ, اس لیے میقات الصلاۃ کے متعلق آپ کو شک میں نہیں رہنا چاہیے. اس کے بعد جو میقات الصلاۃ جو وقت دیتا تھا اسی وقت پر نماز پڑھنی چاہیے, کنسیشن ڈھونڈنے والے ڈھونڈتے رہے, کنسیشن نکالنے والے کوشش کرتے رہے, تو اخیر میں جو کنسیشن نکل سکا وہ صرف اتنا کہ میقات الصلاۃ میں جو ٹائم دکھایا گیا ہے اس سے 10 منٹ پہلے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں, اس سے کم نہیں ہو پائے, اور اگر آپ کو حالات کی مجبوری ہے تو وقت پر نماز پڑھیں چاہے گھر میں ہی پڑھیں. فرض کیجئے اگر کہیں حالات خراب ہوں اور 7 بجے شام کو کرفیو لگ جائے, تو کیا 7 بجے کرفیو لگنے کے معنی یہ ہو سکتے ہیں ہم پونے 7 بجے مغرب کی نماز پڑھ لیں؟ کیوں نہیں پڑھیں گے صاحب؟ اس لیے کہ وقت نہیں جی, مگر وقت تو کرفیو لگ رہا ہے, مسجد جا نہیں سکیں گے, ہم کہیں گے مسجد جا نہیں سکیں گے, ہم وقت پر پڑھیں گے چاہے گھر میں پڑھنی پڑے. تو ٹھیک, اسی طرح اگر کسی کا حالات خراب ہوں تو, اور اصل مسئلہ میں بار بار اس کو عرض کرتا رہتا ہوں, اصل مسئلہ یہاں کے مسلمانوں کا یہ ہے کہ عشاء کے بعد کھانا کھاتے ہیں, یہ کھانا اگر مغرب آ جائے گا تو سارا مسئلہ فٹ ہو جائے گا, اور یہ طبی طور پر بھی بڑا مفید ہے. شام کا کھانا کھانے کے بعد واک کرنا انسان کی صحت کے لیے بے انتہا مفید, جیسے دوپہر کے کھانا کھانے کے بعد تھوڑا سا سونا بے انتہا مفید, تو اسلام وہی کہتا تھا جو آپ کی طبی تحقیقات بتاتی ہیں. تو اس لیے شام کا کھانا جو ہے وہ تین شفٹوں میں ہضم ہوتا ہے, تو یہ کھانا جو ہے وہ معدے سے اتر چکا ہونا چاہیے تب سونے کا وقت آنا چاہیے, اور وہ کھانا معدے سے اتر جاتا ہے 2.5 گھنٹے کے اندر. اس لیے بہت اچھا ہوگا اگر کھانا مغرب کے بعد لے آئیں گے. اچھا, یہ مغرب کے بعد کھانا لانا جو ہے یہ غلط نہیں ہے, سردیوں میں ہم لوگ عام طور پر کب کھانا کھائیں گے؟ عشاء کے بعد. عشاء کا ٹائم کتنا ہو جائے؟ 7-8 بجے. بہت اچھا, تو گرمیوں میں بھی 7-8 بجے آپ کھائیے. ٹھیک ہے, سردیوں میں ہم جب 7-8 بجے کھانا کھاتے ہیں, اس کے بعد اگلا کھانا پینے کا نمبر کب آتا ہے؟ کہ اگلے دن صبح کو وہ بھی 7-8 بجے چائے پیتے ہیں. اس کے معنی ہے کہ سردیوں میں, جبکہ سردیوں کے موسم میں میدہ زیادہ اچھا کام کرتا ہے, ہم شام کے کھانے اور صبح کے کھانے کے بیچ میں گیپ 12 گھنٹے رکھتے ہیں, اور گرمیوں کے اندر رات کو 11 بجے کھانا کھاتے ہیں, صبح 5 بجے پھر اٹھ کے چائے پینے لگتے ہیں. یہ فاصلہ کیوں کم کر دیا گیا؟ آپ وہی جو سردیوں کا آپ کا شیڈول ہے وہی گرمیوں میں رکھیے, آپ دن کے دوڑنے اور چڑھنے پر مت آئیے, آپ وقت کے بیچ میں رکھیے. تو سردیوں میں 7-8 بجے آپ شام کا کھانا کھاتے ہیں, گرمیوں میں ویسے ہی کھائیے, وہ چاہے مغرب آتا ہے چاہے عصر کے بعد آئے, بہرحال عشاء کے نماز کا اصول ہے. اور اگر کسی مسجد کے لوگ نہیں مانتے ہیں, جیسے بہت سارے لوگ نہیں مانتے ہیں, تو وہاں والوں کے لیے ضابطہ یہ ہے کہ صاحب آپ اس مسجد میں نماز پڑھ لیں, اور جب وقت ہو جائے تو اس کے بعد اپنی نماز کو دوبارہ پڑھ لیں, کیونکہ وقت پہ نماز ادا نہیں, وقت سے پہلے نماز ادا نہیں ہوا کرتی. جسم فروشی مثلا یہ پتہ نہیں کیا, جسم فروشی مثلا گردہ وغیرہ, سرکردہ ارکان یا زندہ کارکان جائز ہے یا نا؟ یہ میری سوال سمجھ میں نہیں آیا. انگوٹھی عقیق پوکھراج وغیرہ کے متعلق عقیدہ ہوتا ہے کہ اس سے قسمت چمک جائے گی, یہ صحیح ہے یا نہیں؟ بہت اچھا سوال ہے. اسلام توہمات کا قائل نہیں, اور نہ مسلمان کے بارے میں وہ یہ گوارہ کر سکتا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ توہمات کے میں مبتلا ہو. نہ عقیق سے کوئی قسمت بننے والی ہے, نہ پوکھراج سے قسمت بننے والی ہے, قسمت کے فیصلے اللہ نے اپنے ہاتھ میں لیے ہیں, اور ان کا تعلق انسان کے اعمال کے ساتھ ہے, نہ وہ ہاتھ کی لکیروں کے ساتھ ہیں, نہ وہ پتھروں کے ساتھ ہیں, اور ان توہمات چیزوں کے ساتھ ہیں یہ غیر مسلم قوموں کے اثرات ہیں جو اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں, اور اس کے بے انتہا زیادہ نقصان ہیں. تو بہرحال یہ انگوٹھیوں اور عقیقوں کے ساتھ اپنی قسمت ہرگز واپس نہ کرنی چاہیے, اور جو آدمی ان انگوٹھی بیٹھنے والوں کے پاس جاتا ہے اور ان کی بات کو سن کر کے اعتماد کرتا ہے, اس کے بارے میں حدیث میں سخت الفاظ آئے ہیں, من اتا عرافاً او کاہناً, جو ہاتھ دیکھنے والے کے پاس پہنچا یا کسی یہی کہانہ کرنے والے کے پاس پہنچا تو اس نے اس پورے دین کا انکار کر دیا جو دین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہوا. اور ایک حدیث میں جو ان کے پاس گیا اور ان کی بات کی تصدیق کی, تو جب ہم نے مان لیا جی, اس نے کہا ہاں صاحب آپ کی قسمت میں جو الجھاؤ ہے وہ الجھاؤ اس ہرے پتھر سے دور ہو جائے گا, تو آپ کو یہ والا سوٹ کرے گا, آپ کو انگوٹھی دکھا دے گا یہ والا, اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے صاحب, میری قسمت کو الجھاؤ آ سکتا ہے, ویسے ہے ابا جان کی وفات ہو گئی, ممی بیمار ہیں, بہنیں گھر میں پڑی ہوئی ہیں, الجھاؤ تو لگ رہا ہے, آپ کو فوراً سوٹ کرے گا, اس کے بعد وہ لے لے گا. تو اس تصور کے ساتھ لے لیا کہ یہ ہرے رنگ کا پتھر جو ہے یہ میری قسمت کے الجھاؤ کو ٹھیک کر دے گا, یہ تصدیق کرنا, ایسا عارضی دوس نہیں ہے. تعویذ وغیرہ جو پیتے اور جلانے کے لیے گھر کی چہار دیواری میں چھڑکتے ہیں, اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تعویذ ایسا ہی ایک علاج ہے جس طرح سے دوائیوں کا ایک علاج ہے. دوائیوں کا علاج کارگر بھی ہوتا ہے, ناکام بھی ہو جاتا ہے. دوائیوں کا علاج کبھی جائز ہوتا ہے, کبھی ناجائز ہوتا ہے. دوائیوں کا جائز علاج کمر کے درد میں کچھ لوگ کہا کرتے ہیں کہ صاحب ریس کی چربی سے مالش کیجیے تو کمر کا درد دور ہوگا. جوڑوں کے درد میں کچھ لوگ کہا کرتے ہیں اس کو ریس کی چربی پہلاؤ بدن میں گرمی آ جائے گی. تو نامردی کے علاج کرنے کے لیے تو جس طرح سے طبی علاج کچھ جائز ہوتے ہیں کچھ ناجائز. آیوروید کی کچھ دوائیوں میں گائے کا پیشاب ملایا جاتا ہے اور ان کے یہاں وہ پوتر ہوتا ہے. تو غرض ہے کہ دوائیوں میں جس طرح سے جائز اور ناجائز ہے, تعویذ میں بھی اس طرح سے جائز اور ناجائز ہے. دوائیاں کچھ فائدہ مند ہو جاتے ہیں, کچھ ناکام ہو جاتی ہیں. تعویذ میں بھی کچھ فائدہ مند ہو جاتے ہیں, کچھ ناکام ہو جاتے ہیں. تعویذوں میں ناجائز کون سا ہے؟ ہر وہ تعویذ جو تعویذ مشرکان کلام سے تیار کیا گیا ہو, چاہے مشرکان کلام پڑھا گیا ہو, یا اسی طرح سے کوئی لکڑی لٹکائی جائے, کوئی جڑی بوٹی لٹکائی جائے اور یہ عقیدہ رکھا جائے کہ یہ لکڑی یا جڑی بوٹی جو ہے میری قسمت کو بدل دے گا, اس طرح کی تعویذ نہ پینا درست نہ لٹکانا درست اور وہ منع. اور احادیث میں جن تعویذوں کو منع کیا گیا وہ وہی تعویذ ہیں. بچے کے عقیقہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کیا کسی ادارے کو بھی دے سکتے ہیں؟ جب بچہ پیدا ہو جائے 7 دن کے اندر اندر اس کا نام رکھ لینا چاہیے, اور اس کے بعد پھر اگر اس کے سر کے اندر اتنی قوت آ گئی ہو تو اس کے سر کو موڑ جانا چاہیے, اور جو بال ہیں ان بالوں کے وزن کے برابر چاندی خیرات کرنی چاہیے, اور اگر مالی گنجائش ہو تو 2 بکرے ذبح کرنے چاہیے, اور وہ 2 بھیڑے ذبح 2 بکرے یا 2 بھیڑے ذبح کریں, اور ذبح کرنے کے بعد ان کا گوشت خود بھی کھا سکتے ہیں, رشتے داروں کو بھی کھلا سکتے ہیں. جیسے قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرتے ہیں ویسے اس کا حکم بھی. عقیقہ اتنا ہی ہے, یعنی عقیقے کے اندر کیا کیا کرنا ہے؟ نام رکھنا, ختنہ کرنا, بسر کے بال موڑنا, اور یہ 2 بکرے یا 2 بھیڑے ذبح کرنا اگر مالی گنجائش ہو. اگر کوئی آدمی بہت زیادہ تندرستی میں ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں 2 تو نہیں 1 کر سکوں گا تو اس کی بھی اجازت ہے. یہ پوچھتے ہیں کسی ادارے کو, مثلا کسی مدرسے کو یا کسی یتیم خانے کو دینا چاہیں, ہاں ہاں بالکل دے سکتے ہیں, لیکن شرط اس کی یہ ہے کہ آپ رقم نہیں دیں گے, اور اگر رقم دیں گے تو ان کو کہنا ہے کہ جانور کو ذبح کیا جانا ضروری ہے, یہ ذبح کرنے کے بعد پھر عقیقہ بنے گا. اگر ہم جو کا تو گوشت خریدیں اور تقسیم کر دیں تو عقیقہ نہیں بنے گا. کیا ایک لڑکی کے لیے دنیوی تعلیم حاصل کرنا ٹھیک ہے اور اس تعلیم کی بنا پر اپنا روزگار کمانا؟ مہربانی کر کے وضاحت فرمائیے. پہلی بات یہ ہے, اسلام نے عورت کو محفوظ کر دیا ہے اپنے روزگار کے سلسلے سے. جیسا آپ کا کھانا پینا آپ کے باپ کے ذمے, باپ نہیں ہوگا تو بھائیوں کے ذمے, شادی ہو جائے گی تو شوہر کے ذمے, شوہر نے خدا خاصا طلاق دے دی تو آگے پھر والدین کے ذمے, اور اگر اولاد ہوگی تو اولاد کے ذمے, اولاد نہیں ہوگی تو آپ کے چچاؤں کے ذمے, چچا نہیں ہوگی تو چچیرے بھائیوں کے ذمے. غرض ہے کہ ہر حال میں اسلام نے عورت کو محفوظ کر دیا ہے تاکہ اس کو خود اپنا روزگار کمانے کے لیے سڑک پر نہ آنا پڑے. یہ رکھا تھا اسلام نے عورت کی حفاظتی حساب کے ساتھ انتظام سارا ہم کر دیں گے, مجبوری کے لیے تم کو دردب نہیں کرنا ہوگا, اور مزدوری کرنے کے لیے تمہیں سڑکوں کی کھاٹ نہیں چھاننی پڑے گی. موجودہ دور میں جب مغربی تہذیب نے یہ ذہنوں میں بٹھا دیا کہ یہ بڑی شرف کی بات ہے, یہ بڑی عظمتوں کی چیز ہے, حالانکہ بہت سارے لوگ جانتے ہیں اور اکثر یہ نہیں جانتے ہیں کہ جو عورتیں دفتروں میں جاب کرتی ہیں ان کا کیا حال ہوتا ہے, اور ان کی عزت نفس کو کیسے کیسے ٹھیس لگتی ہے, اور کیسی بری بری نظروں کے ساتھ ان کو دیکھا جاتا ہے, اور کیسے ان کے ساتھ مذاق کیے جاتے ہیں, اور وہ کیسے اپنے سینوں پر اور اپنی عزت نفس پر پتھر رکھ کر کے وہ ملازمتیں کرتی ہیں. اور سامنے کہتے ہیں کیا کریں گے, سماج میں ہمارا مقام تبھی ہوگا کہ صاحب جاب کر رہی ہے. اصل میں عورت کی ضرورت نہیں تھی جاب کرنے کی, سامنے سارا تازہ انتظام اسے کر رہی ہے, تو نہ اس جاب کی ضرورت تھی نہ اس کے لیے پڑھنے کی ضرورت تھی. اس طرح تو یہ چاہتا تھا آپ اتنا لکھنا پڑھنا سیکھو جو آپ اپنے گھر میں کام دے بس. اصل عورت وہ چیز پڑھ رہی ہے جس کا اس کی زندگی میں کہیں کام آنے والا نہیں ہے, اس کو تو کسی دفتر میں کروایا جا کر کے ملازمت اپنی سفر. اب عورت آج پوچھتی ہے صاحب ملازمت کرنا درست ہے یا نہیں, تو بہرحال اگر عورت ملازمت کرنا چاہتی ہے تو اس کے لیے 3 شرطیں ہیں, جب 3 شرطیں پوری ہو جائیں گی تو اس کے بعد عورت کے لیے ملازمت کرنا جائز ہوگا. پسند پھر بھی اسلام نہیں کرتا. کیوں نہیں پسند کرتا؟ اسلام یہ چاہ رہا ہے کمائے مرد کھلائے عورت, دونوں کے شعبہ زندگی میں تقسیم کر دیا گیا, کما کر کھلاؤ تم, کھلائے گی تمہاری بیوی, دونوں برابر. لیکن اب عورت چاہتی ہے میں نہیں, میں خود کمانے کے لیے نکلوں گی, تو لیکن اگلا اس کا جو قانون ہے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اگلا قانون پھر یہ بننا چاہیے, بہت اچھا مرد اپنا کما رہے وہ اپنا کھائے, آپ اپنا کمائیے آپ اپنا کھائیے, مگر وہ ماننے کے لیے تیار نہیں, مجھے کمانے کی اجازت دے دو مگر خرچہ میرا تو اور کسی میں رہنا چاہیے. خیر جب عورت کمانے کے لیے نکلنا چاہتی تو تین شرطیں ہیں. شرط نمبر ایک, غیر مردوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہ پایا جائے تاکہ اس کی عصمت اور عزت محفوظ رہے. شرط نمبر دو, وہ پردے کے ساتھ جائے تاکہ اس کی وجہ سے معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا نہ ہو جو بگاڑ پیدا ہو رہا ہے. اور شرط نمبر تین, وہ اپنے باپ کے ماتحت تھی تو باپ کی اجازت ہونا شرط ہے, اور جب نکاح ہو جائے گا تو اس کے شوہر کے ماتحت تو شوہر کی اجازت شرط ہے. یہ تین شرطیں جب پائی جائیں گی تب اس کی ملازمت جائز ہوگی. اور اس کے بعد پھر اس کی تنخواہ, تنخواہ اس کی ذاتی پراپرٹی ہے, شوہر کا مداخلت نہیں کر سکتا. شوہر یہ نہیں کہہ سکتا صاحب جو تنخواہ بنا رہے ہیں وہ میرے حوالے کرو, نہیں, اپنی مرضی سے کرے گی تو ٹھیک, نہیں کرے گی تو شوہر کو ہر جس کوئی حق نہیں ہے بیوی سے یہ کہنے کا کہ اپنی تنخواہ میرے حوالے کر دو. بیوی اگر کہے کہ صاحب میرا خرچہ آپ کے ذمہ ہے, تنخواہ میری ذاتی ہے, تو اس کا یہ کہنا صحیح مانا جائے گا. استخارہ کیا ہے, استخارہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کوئی ایسا کام جس کام کے بارے میں ہم فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں کہ مجھے یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے, کرنا بھی درست ہے اور نہ کرنا بھی درست ہے, تو وہاں ہم جب فیصلہ نہیں کر پاتا ہے تو وہاں خدا سے مشورہ کرنا. یہ خدا سے مشورہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے دعا کر نماز پڑھیں اور دعا کریں یا اللہ یہ فلاں کام میں کرنا چاہتا ہوں, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا مجھے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے, اب آپ ہی مجھے فیصلہ کر کے دکھائیں مجھے کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. اس کا پھر اللہ تعالیٰ شانو یا تو دل پھیر دے گا اور یا کبھی کبھی کوئی خواب میں نظارہ آ جاتا ہے. اس کی مثال میں عرض کرتا ہوں, میرے جاننے والوں میں ایک صاحب تھے جو یہ طے کیے ہوئے تھے کہ مجھے رشتہ کبھی نہیں کرنا ہے, یعنی بے شادی شدہ کے رہنا ہے. اس کے دوسرے دوست جو ہیں وہ اس سے تلقین کرتے رہتے تھے تمہیں کرنا چاہیے, وہ کہتا تھا مجھے نہیں کرنا ہے. بہرحال ان دوستوں نے اسے مجبور کیا کہ چلو بیٹھ کر کے استخارہ کرتے ہیں نکاح کرنا بہتر ہے یا نہ کرنا بہتر ہے. وہ اپنی لمبی چوڑی تقریر کر کے بتاتا تھا کہ صاحب نکاح کرنا بہتر نہیں ہے, آدمی اطمینان کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے, نکاح کرنے کے نتیجے میں ہزار جھنجھٹ سر چڑھ جاتے ہیں. تو خیر انہوں نے استخارہ کیا بیٹھ کر کے, اور اس استخارے میں وہ صاحب بھی جو نکاح نہیں کرنا چاہتے تھے اور وہ صاحب بھی جو ان کو مشورہ دے رہے تھے نکاح کرنے کے, دونوں بیٹھ کر استخارہ کر رہے ہیں. استخارہ کرتے ہوئے ان میں سے ایک صاحب نے رات کو ڈاکٹر اقبال کو خواب میں دیکھا, اور ڈاکٹر اقبال شعر پڑھ رہے تھے, وجود زم سے ہے تصویر کائنات کا رنگ. تو جس وقت انہوں نے یہ خواب دیکھا اسی وقت ان صاحب کو اٹھایا, کہہ رہے تھے ڈاکٹر اقبال تشریف آئے تھے اور انہوں نے آپ کے نام پیغام بھیجا ہے, وجود زم سے ہے تصویر کائنات کا رنگ. چلاتے اس کے بعد پھر انہوں نے نکاح کیا اور اب ماشاء اللہ صاحب اولاد. تو یہ ہے وہ استخارہ, لیکن اس کے معنی یہ نہیں کہ استخارہ میں کوئی چیز نظر آ جائے, آ بھی سکتی ہے نہیں بھی آ سکتی ہے, لیکن دل کا تردد ختم ہو جائے گا. اب استخارہ کرنے کے بعد جب کوئی کام ہم کریں گے اس میں اگر مشکلات آئیں تو یہ نہیں کہنا ہے کہ صاحب میں نے تو استخارہ کیا تھا یہ مشکل کیوں آ گئی, اور مشکل تو آ سکتی ہے. استخارے میں آپ کو نکلا اس پیشن کا علاج دلی میں بہتر رہے گا. مثلاً ایک آدمی ہے وہ کہتا تھا کہ جی ہم کو ایک اپنے رشتے دار کا آپریشن کرانا ہے, ہم فیصلہ نہیں کر پا رہے دلی میں کرائیں یا یہاں. دلی میں کرائیں تو اطمینان زیادہ ہے خرچہ مگر بھی زیادہ ہے, یہاں کرائیں خرچہ کم ہے مگر ڈاؤٹ ہے پتا نہیں ہو جائے گا یا نہیں, تو رسک کر کیا کریں. بہرحال استخارہ کرنے کو ان کو کسی نے کہا, جب انہوں نے استخارہ کیا تو استخارے میں کہتے ہیں کہ جی ہم نے دیکھا کہ ہم ایئرپورٹ کی طرف جا رہے ہیں, کلیئر ہے آپ کو. اب جب دلی میں پہنچے تو وہاں بہت خرچہ لگ گیا, وہاں سے کہا کہ ہم نے استخارہ کیا تھا تو خرچہ بہت زیادہ ہو گیا, تو خرچہ ہو رہا ہے. استخارے کے معنی یہ نہیں کہ آپ کو یعنی کوئی مشکل نہیں آئے گی, مشکل آتی رہیں گی, مشکلات کا تعلق کسی اور چیز سے. کیا زکوٰۃ کا پیسہ سڑک بنانے کے کام میں لگایا جا سکتا ہے؟ جواب ہے بالکل نہیں. زکوٰۃ کا پیسہ سڑک لگانے میں نہیں, اصل زکوٰۃ جو ہے وہ انڈیویجول فرد پر خرچ کرنا ضروری ہے, اجتماعی کاموں پر نہیں. اور اس میں اسلام کی بڑی زبردست مصلحت تھی. اسلام یہ چاہتا تھا جو اجتماعی کام ہے وہ مسلمان اپنے شوق اور جذبے اور اپنی اصل کمائی سے ہو. سڑکیں ہم بنائیں گے چلنا ہمیں ہے, پل ہم بنائیں گے چلنا ہم سب کو ہے. اور اسی لیے حدیث میں بڑی ترغیب دی گئی ہے کہ جو مسلمان وہ جو سڑکیں جاری ہے وہ یہی تو ہے صاحب, یہاں پانی میں ہم پانی کا انتظام کریں گے سب لوگ پانی پئیں گے, سڑک خراب ہو گئی ہم سڑک بنائیں گے سب لوگ اس میں چلیں گے, سڑکیں جاری ہے یہی ہے. تو اسلام نے اجتماعی اور سماجی اور رفاہی کاموں کے لیے سڑکیں جاری ہے کا اصول رکھا تھا, زکوٰۃ سڑکیں جاری ہے ایک فرد کی چیز ہے. تو ایک طرف سے اسلام چاہتا ہے کہ عوامی مقامات جو ہیں وہ بہتر سے بہتر اور سہولتوں والے ہوں, دوسری طرف سے اسلام یہ چاہتا ہے کہ غریبی کی سطح کم سے کم ہو اور غریب اپنی غریبی کی سطح سے اوپر اٹھائیں. زکوٰۃ اس کا علاج ہے اور صدقہ جاریہ اس کا علاج ہے. چاہے جو مسلمان اگر صدقہ جاریہ پر کھڑے ہوں, ایک مسلمان جو اپنی گھریلو رقم پر لاکھوں روپے اڑا دیتا ہے اور خوشی محسوس کرتا ہے, یہی مسلمان اگر یہ لاکھوں روپے گھر کے باہر کی اس کلوٹ پر لگا دے گا, ٹوٹی ہوئی نالی کو ٹھیک کرنے پر لگا دے گا اور سارا سال تک وہ خود آرام سے چلے گا, وہاں سے گزرنے والوں کا آرام ہو رہا, اس سے وہ خوشی کیوں نہیں محسوس کرتا؟ خوشی کا خوشی کی چیز تو یہ تھی کہ صاحب میں نے عوام کی راحت کا کام ایک کیا ہے, لیکن یہاں کیا کر گورنمنٹ سے شکایت کرتے رہیں گے آپ ہماری سڑک ٹھیک نہیں کریں گے, اور خود جتنا اس سڑک پر خرچہ آنے والا ہے اس سے زیادہ پر اوپر دوڑا دیں گے. 12,000 کا پیسہ سڑکوں پر خرچ نہیں کر سکتے. کیا روپے میں بینک میں رکھنا جائز ہے یا نہیں؟ سود کمانے کی نیت سے بینک میں روپے رکھنا جائز نہیں, اور حفاظت کی نیت سے بینک میں روپے رکھنا بالکل جائز ہے. سود جو کچھ وہاں سے ملے گا وہ لینا ضروری ہے, اور اس کے بعد پھر غیر شرعی ٹیکسز جتنے ہیں ان پر دے سکتے ہیں آپ, کہ صاحب آپ میونسپلٹی حدود میں آگے دے دو 10 روپے, آپ جو ہے وہ اس وقت فلاں تحصیل کے حدود میں آگے اس کا پیسہ دے دو, اور آپ کی انکم اتنی ہو گئی اور اس کا انکم کا اتنا پیسہ. یہ جتنے غیر شرعی ظالمانہ ٹیکس ہیں, اور ان ظالمانہ ٹیکسوں کا حال ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ کہ جن کا نہ کردار صحیح, جن کی نہ زندگی صحیح, جن کی نہ معلومات صحیح, وہ ان کا اپنی عیاشوں میں اڑا دیتے ہیں. یہ ہے وہ عوام کا کھینچا ہوا غیر شرعی ٹیکس, اور وہ اس طرح سے اڑاتے ہیں اپنے خرافات میں. کل کوئی ایک شخص سڑکوں میں ہوتا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے, پرسوں ایک صاحب بن گئے تو گاڑیوں کے قطار لے کر کے چلتے ہیں. تو یہ شاہ خالیوں خرچوں میں جو پیسہ اڑایا جاتا ہے اس کی بنا پر اس کو غیر شرعی ٹیکس کہا جاتا ہے, اور غیر شرعی ٹیکس میں سود کی رقم دینا درست ہے. اور اگر شخص ٹیکس نہ دے, سیلف ٹیکس نہ دینا درست نہیں ہے, اور اگر کسی کسی میں ٹیکس نہ ہو تو پھر غریبوں میں صدقہ کرنا ضروری ہے. غریبوں کو دینا ضروری ہے صدقے کی نیت کے بغیر. کیا نمازوں کے بعد اجتماعی دعا جائز ہے؟ کیا حدیثوں میں ثابت ہے؟ یہی وہ سوال جو میں عرض کر رہا تھا. اس قسم کے اسلام نے کیا تصور رکھا ہے؟ دیکھیے, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نمازوں کے بعد دعا کی؟ کبھی نمازوں کے بعد فوراً گفتگو شروع کی؟ کبھی نمازوں کے بعد فوراً یہاں سے کوئی سوال پوچھا؟ کبھی نمازوں کے بعد اپنے خواب کا تذکرہ کیا؟ کبھی نمازوں کے بعد کچھ دعائیں پڑھتے رہے, کچھ لوگ اٹھ کر چلے گئے؟ یہ سارے راستے اسلام نے جاری رکھے گئے. لیکن ایک طبقہ یہ کہتا ہے نماز کے بعد دعا کرنا لازم ہے, دیکھو حضور نے کی ہے, باقی تمام راستے بند. دوسرا کہتا ہے نہیں صاحب, حضور نماز کے بعد اٹھ کر فوراً چلے گئے تھے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دعا کرنا بدعت. اصل اسلامی مزاج ہے آپ نماز کے بعد دعا کرنا چاہتے ہیں شوق سے کریں, دوسرا نہیں کرنا چاہتا ہے اس سے مطلب ہے. آپ کو جلدی ہے, آپ اٹھ کر جانا چاہتے ہیں, بہت اچھا جا سکتے ہیں. جو دعا کر رہا ہے اس سے مطلب ہے تم غلط کر رہے ہو. کوئی آدمی جو ہے وہ دعا نہیں کرنا چاہتا, وہ تلاوت میں لگنا چاہتا ہے, آپ اسے مت پوچھیں کہ صاحب ہم تو دعا کر رہے ہیں اجتماعی دعا, کلمہ صفا پڑھیں, زکات دو, اللہ قرآن پڑھو. یہ اس میں اسلام, اور یہ اللہ شاہ صاحب کا فیصلہ ہے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے اسلام میں کہیں راستے مختلف رکھے ہیں, کسی جگہ اسلام کہتا سارے ایک ہی راستے پر چلو, یہی حکم سب کے لیے ہے, دوسرا راستہ اختیار نہیں کر سکتے. تو کہیں اسلام تفاخر چاہتا ہے سب ایک رہیں, اور کہیں اسلام تبسط دیتا ہے. تبسط مطلب گنجائش رکھی. ایک انسان کو جلدی ہے جا سکتے ہیں, دوسرا انسان شوق رکھتا ہے اور پڑھے پڑھو, آپ کے لیے بھی ثبوت موجود ہے. میں اس کی مثال کچھ عرض کرتا ہوں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی تھی, اگر تم سے کسی انسان نے یہ کہا نبی علیہ السلام نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا, کبھی نہیں ماننا, حضور نے کبھی کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کیا. یہ حضرت عائشہ بیان کرتی ہے, ٹھیک. اور اس کے مقابلے میں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دو یا تین صحابی بیان کرتے ہیں کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر میں کھڑے ہو کر کے پیشاب کیا. حدیث بالکل صحیح, بخاری مسلم ترمذی ابو داؤد تمام کتابوں میں حدیث موجود ہے, حدیث صحیح ہے. حضرت عائشہ سے انکار کروں تو جواب, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی تو بیان کریں گی جو انہیں اپنے گھر میں دیکھا. تو انہوں نے کہا جنگ تبوک 700 میل کے فاصلے پر دیکھا جا کر کے حضور وہاں کیا کر رہے ہیں. بہت اچھا, تو کیا ثابت ہو گیا حضور نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا ہے؟ جی ہاں ثابت ہے, حدیث صحیح سے ثابت ہے. اب کیا ہوا کہ اسلام کا قانون یہ ہے آپ بیٹھ کر پیشاب کریں گے, کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صاحب ساری زندگی بیٹھ کر پیشاب کرتے تھے, کھڑے ہو کر پیشاب کرنا آپ کا معمول نہیں تھا. بیٹھ کر پیشاب کرنا اسلامی تہذیب ہے, ٹھیک. بیٹھ کر پیشاب کرنا اسلام مسلمانوں کی علامت, غیر مسلموں کی علامت ہے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا. بہت اچھا. ایک آدمی کہہ رہا ہے جی کبھی مجبوری میں اجازت ہے؟ بالکل مجبوری میں آپ کو اجازت ہے. جی اجازت کہاں سے نکل رہی ہے کہ خود نبی کریم صاحب نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا. یہ ہے اسلامی قانون کا توازن, مجبوری کی صورت حال میں بھی آپ کے لیے حل رکھا گیا اور افضلیت کا راستہ بھی آپ کو بتایا گیا. چاہے ایئرپورٹوں پہ جہاں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے ہی کی صورت ہوتی ہے اور وہاں نکاسی بھی کرنی ہے, وہاں سے بیٹھ کر آپ پیشاب کریں گے تو پیشاب وہیں جمع ہو جائے گا, کیا کریں گے وہاں, تو جگہ نکال. اسی طرح سے کسی انسان کے ٹانگوں میں درد ہے, کمر میں درد, وہ جھک نہیں پاتا ہے, کوئی اشارہ اس کے اندر نہیں, وہ کھڑے ہو کر پیشاب کرتا ہے. اب ایک مسلمان کے ہونے کی حیثیت سے اس کے دل کو چبھ رہا ہے کہ میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا مجرمانہ کام کر رہا ہوں. جو ہی اسے حدیث سنائیں گے تو اس کو سکون مل جائے گا, نہیں میں مجرم نہیں ہوں, میرے نبی نے میرے لیے راستہ اس کا بھی رکھا. تو اب اگر کوئی کہے گا نہیں صاحب حدیث میں ثابت ہے, حدیث صحیح ہے, حضور نبی علیہ السلام نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا تھا, لہٰذا جو بیٹھ کر کے کرتے ہیں وہ بدعت کرتے ہیں, دعا دوسرا ادھر سے کھڑے ہو کر کہے گا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے, وہ نے فرمایا جو تم سے یہ کہے گا نبی اعظم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا, ہرگز نہیں ماننا, یہ حضرت عائشہ کی حدیث موجود ہے. لہذا جو کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کو جائز کہتے ہیں غلط کہتے ہیں. جواب آئے گا آپ دونوں ہی غلط کہتے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے جو میں عرض کر رہا ہوں, اور یہ کہاں ترمذی ابو داؤد بخاری شریف کی, وہاں یہ تفصیل موجود ہے جہاں یہ حدیثیں دونوں جمع ہیں. تو خیر نمازوں کے بعد دعا کرنا چاہیں کر سکتے ہیں, نہ کرنا چاہیں لازم نہیں ہے, اور مل کر کے دعا کرنا چاہیں اس کی بھی اجازت ہے. اور اس سلسلے میں اگر عربی میں کوئی صاحب کتاب پڑھنا چاہیں تو میں نام بتا دیتا ہوں, مصر کے شام کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں علامہ عبد الفتاح ابو غدہ, انہوں نے باقاعدہ اس پر کتاب لکھی اسی موضوع پر, اور جو خوب عرب ملکوں میں چلتی ہے. اور اردو میں مختلف حضرات کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں, جن میں بہت زیادہ کامیاب کتاب ہے حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب, اس کتاب کا نام ہے النفائس المرغوبۃ فی الدعاء بعد الصلاۃ المکتوبۃ. رسالہ اردو میں ہے, نام عربی میں ہے, تو اور پوری ایک صدر والا نام ہے, اس لیے نام سے گھبرائیں گے نہیں آپ. آگے چل کے کتاب جو ہے وہ اردو میں ہے, لکھی ہوئی کتاب ہے حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب کی. اور مفتی کفایت اللہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بہت عظیم شان شخصیت ہے. خیر سحر کی حقیقت کیا ہے, انشاءاللہ اس سوال کو میں اگلی کسی میٹنگ کے لیے رکھتا ہوں. قرآن مجید و فرقان حمید کی کیا معنی ہے؟ قرآن کریم کے بہت سارے نام, قرآن کا نام الکتاب, قرآن کا نام القرآن, قرآن کا نام البینہ, قرآن کا نام حق, قرآن کا نام کتاب کا نام فارغ, قرآن کا نام فاروق بھی, اور قرآن کا نام الحجہ, اسی طرح سے قرآن کا نام الفرقان بھی. اب قرآن کا نام قرآن خود قرآن نے رکھا, قرآن کا نام فرقان خود قرآن نے رکھا, قرآن کا نام قرآن خود قرآن نے رکھا. انا انزلناہ یاسین والقرآن الحکیم, اور جگہ جگہ جہاں قرآن ہے. قرآن کا نام فرقان, شہر رمضان الذی انزل فیہ قرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. قرآن اس کے لفظی ترجمہ وہ کتاب جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے کا حق رکھتی ہے, اور کوئی کتاب اتنا حق نہیں رکھتی. کیوں نہیں رکھتی ہے؟ کیونکہ اوریجنل کوئی نہیں. وہ کتاب جو دنیا میں سب سے زیادہ حق رکھتی ہے کہ ہم تو سب سے زیادہ پڑھیں, نمبر ایک. وہ کتاب جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے تو قرآن ہی ہے وہ, ٹھیک, یہ قرآن. وہ کتاب جو حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کر دے یہ حق ہے اور یہ باطل ہے, تو فرقان کے معنی وہی ہیں. تو دونوں نام قرآن کے. موبائل فون جب نماز کے اندر میسج دیکھ سکتے ہیں یعنی, ہاں پہلی بات یہ, شاید اس سے پہلے بھی یہ بات آ چکی ہے, پہلی بات یہ ہے کہ نماز سے پہلے موبائل فون کو ضرور بند کرنا چاہیے. اگر موبائل فون بند نہیں کیا جا سکا اور نماز کے دوران اس کی رنگ بجنے لگ گئی, تو آپ ایک ہاتھ سے موبائل فون کو بند کر سکتے ہیں, ایک ہاتھ سے, چاہے جیب میں کر سکیں چاہے جیب سے نکال کر کے کر سکیں. یعنی اگر دونوں ہاتھ استعمال نہ کرنے پڑے, ایک ہاتھ سے آپ موبائل فون اپنا بند کر سکتے ہیں تو کرنے کی اجازت ہے. اور یہ بالکل ایسے ہے جیسے نماز پڑھتے پڑھتے آدمی کبھی یوں کرتا ہے, کبھی یوں کرتا ہے. یہ جو ایک ہاتھ سے ہم نے حرکت کی, اس ایک ہاتھ کی حرکت کی بنا پر اس نماز کو ٹوٹا ہوا نہیں مانتے, یہ یار موبائل فون کا بھی. اور اس کے بعد پھر موبائل فون میں میوزک والا رنگ رکھنا ہرگز درست نہیں, قرآن کریم کی آیت والا رنگ رکھنا ہرگز درست نہیں, درود شریف والا رنگ رکھنا ہرگز درست نہیں. ایسا میوزک جو درود والا میوزک ہے, بہت سارے ہم سمجھتے ہیں ٹھیک ہے میوزک ہے مگر درود شریف والا میوزک ہے, میوزک بہرحال میوزک ہی ہے, چاہے وہ درود کا ہو چاہے کسی اور کا ہو, میوزک میوزک ہے. اگر ہم ساز قرآن کریم پر لائیں اور قرآن کریم کو ساز پر پڑھنے لگیں تب بھی وہ ساز سازی ہے. اس لیے سادہ سمپل رنگ رکھنا چاہیے, اور اگر آپ میوزک والا رنگ رکھیں گے تو گویا گناہ میں مبتلا ہو رہے ہیں, پہلے بات کرنے سے پہلے ہم نے گانا سن لیا. اور گانے کو نبی اعظم نے فرمایا یہ دل میں نفاق پیدا کرتا ہے. نفاق کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ دین سے دوری, آمار ادا نہ کرنے کا مزاج, اور ساتھ میں یہ چاہ لوگ مجھے اچھا کہتے ہیں, یعنی اندر سے میں اندر نہ رہوں لوگ مجھے اچھے کہنے چاہیے, یہ مزاج, یہ نفاق کی علامت ہوتی ہے. یا آپ بتا کے کچھ بہت قیمتی سوالات ہیں, انشاءاللہ اس کو اگلی کسی مجلس میں, اس وقت کافی دیر ہو گئی ہے اور کچھ لوگوں کو بہت دور پہنچنا ہے, تو آپ کے سوالات انشاءاللہ امانت ہیں, اور اگلی کسی مجلس میں انشاءاللہ ان کا گفتگو کریں گے. اور پھر الحمد للہ.